بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها والله بما تعملون بصير. سیرت رسول کے سلسلے کی مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 97 ہے اور موجودہ سال کی 18 تقریر. کچھ تاخیر وقت اس لیے ہوئی آج کی تقریر مختصر رہے گی کیونکہ اگر موضوع آج مکمل ہو رہا اس کے بعد میں موضوع کو چھڑا دیا گیا تو وہ آج کی حد تک یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو پائے گا اور پھر سال آئندہ پہ بات جا پڑے گی وہ بھی اگر پروردگار میں توفیق تو آئے گا تھی تو دوسری صحیح ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ہر سال یہ چھٹا سال چل رہا ہے مبارک ذکر کو اسی خوشی ہوئی ہے کہ ہر سال کی آخری تقریر میں کسی عنوان کو مکمل کر دیا جائے تاکہ آئندہ سال جو سلسلہ شروع ہو جائے کیونکہ پرانی بات کو بہت زیادہ چھٹانا نہ پڑے. موضوع جب یہ خندق تھا اب یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ جنگ خندق کے فوراً بعد جنگ بنو قریظہ ہوئی جو ان کی جنگ خندق کے نتیجے میں ہوئی تھی اور اسی بنو قریظہ کی جنگ کے بعد وہ اہم ترین واقعات کی جائے جناب اسلام کتنے بعد کی شہادت جو بقی اسی میدان خندق کے ہے اور ابو لبابہ کی توبہ. تو صحیح معنوں میں تو خندق کا موضوع اس وقت مکمل کہلاتا جب یہ سارے واقعات تھی جو اسی جنگ کے نتیجے میں تاریخ میں آ رہی اس سال بیان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو جواب نہ رہا اس لیے فی الحال صرف خندق کے حالات مکمل ہونے تک بات ہوگی. سورہ احزاب کی نوی آیت آج کی تقریر کا عنوان بنی یہ وہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم جنگ خندق کے انجام اور نتیجے کو بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان لانے والوں اس کو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی وہ نعمت علیکم جو تم سے نازل کی گئی. اذ جاءتکم جنود جب تم پر لشکروں پہ لشکر آئے جن عربی میں ایک فرض کو کہتے ہیں اور جنود اس کی جمع احزاب گروہ لشکر جب لشکروں پہ لشکر آئے تو ارسلنا علیہا ریحاً وجنودا. قرآن کو اعلان کر رہا کہ جب وہ لشکروں کا ہجوم تم پہ ہو گیا تو ہم نے کل لشکروں پر ایک ریح یعنی ایک ہوا کو بھیجا وجنودا اور پھر ہم نے اپنے لشکر بھی لم تروا تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہو لشکر والا ایسا اللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے ایسے عمل کو جاننے والا. تو جنگ خندق کے اختتام پر پورا احزاب میں قرآن اعلان کر رہا کہ پروردگار کی جانب سے دو تعینات یا دو مدد آئی ریحاً ایک آندھی اور ہوا اور دوسرا جنوداً لم تروها ایسے لشکر آئے کہ جسے انسانیات دیکھ نہیں سکتی. ہاں دیکھا تو فقط تو میں فصل یمانی میں دیکھا ہم وہ ان شاء اللہ آج کی تقریر کا آخری واقعہ ہو. قرآن آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند پچھلی تقریر کی باتوں کی تکرار سے سن لیجیے. سارا قریش بلکہ قریش کو قریش اپنے تمام حلیف اور ساتھی قبیلوں کو لے مدینہ پہ حملہ کر چکے اور یہودیوں کے باغی سردار ہری کی سازش کے نتیجے میں مدینہ میں جو پیغمبر اسلام کا وفادار یہودی قبیلہ تھا ایک یہودی قبیلہ تھا جو وفادار رہ گیا تھا اسے بھی بغاوت اور دھوکے پر مجبور کر دیا گیا اور اس نے بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. 24 سے 25 دن تک حیثیت کی رہی کہ ایک جانب خندق ہے اللہ کی وہ سنت کے جو مدینہ کے باہر کفار مکہ جگہ جگہ قیام کیے ہوئے اور اندر سے اندر کی طرف جو مدینہ کا حصہ لشکر اسلام, لشکر اسلام کے پیچھے شہر مدینہ اور شہر مدینہ کے پیچھے اس روٹے باز ہو رفتار قبیلہ بنو قریظہ کا, یہودی قبیلے کا قلعہ ان کی اپنی آبادی ہے. عمر ابن عقوبت سے ہم حاصل ہوا, عمر ابن عقوبت کی بہن حاصل عجیب انداز قائم کے قاتل کا پسیدہ پڑ دی جاتی ہے اور یہ اعلان کرتی جا رہی کہ اگر کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا ساری زندگی میں اپنے بھائی کا قتل کر, لیکن ایسے کریم اور شریف انسان نے اسے قتل کیا کہ اب میں اپنے بھائی کا قتل بھی نہیں کروں گی, بہن یہ اعلان کر کے چلی گئی. ہمارے اتنے عبدوبت سے لا کر سردار قریش ابو سفیان جو ہزار درہم سے خریدنے کو تیار رحمت میرے اسلام نے کہا کہ نہیں لاشے لے جاؤ, آپ مسلمان لاشوں اور میتوں کی خرید و فروخت نہیں کیا کرتے, اپنے جو لاشا وہ بارہ مکہ اور ان کے کافی قبیلوں کے درمیان پہنچا وہ سوہرام پتاخوں میں جو سب سے بڑا بھروسہ تھا مکے والے بیچے بہت سارے قبیلوں کو ملا کے لائے تھے, لیکن ان کا سب سے بڑا بھروسہ ان کا فخر ان کا غرور ان کی ساری امیدیں کسی ہمارے جتنے عبدوبت پر تھے وہ مارا گیا. علامہ مجلسی لکھتے کہ علماء اہل سنت کی تاریخوں میں یہ کہ امر اتنے عبدوبت کے مارے جانے کے بعد لشکر مکہ واپس چلا گیا, لیکن تقریباً تمام شیعہ علماء محرقین کا یہ کہنا کہ امر اتنے عبدوبت کے مارے جانے کے بعد بھی 15 دن مزید کافروں کا لشکر بندوق کے پاس ٹھہرا رہا, اگر کہ کفار مکہ پریشان تو ہو گئے, جب لشکر میں جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ سرداروں کی کیا سیاست ہے, عام لوگوں کے خیال میں تو ہماری طاقت اتنی ہی اتنی جناب کے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے. سرداران قریش اور سرداران لشکر پر جوڑ کے بیٹھی یہ امر ابن عبدوبت کے مارے جانے کے بعد اب میدان میں ٹھہرنا غلطی اور حماقت, لیکن کون کون سا ایسا بہانہ بنایا جائے کہ ہماری عزتیں بھی محفوظ رہ جائیں اور ہمارا لشکر بھی واپس چلا جائے. یاد رکھے یہاں پر کوئی معقول بہانہ نہ بنا کرتے سرکاری لشکر, تو ہر لشکر جو واپس ہو جاتا وہ دشمن سے زیادہ خود اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے لیے مصیبت بن جاتا. تاریخ عالم نے اس کی نکالے آدم کے لیے کہ آج تک چلی آ رہی ہے, تو اب سرکار نے بڑے سمجھ سے کہ ایسا نہ اس لشکر کو ہم نے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا بغیر کسی معقول بہانے کے واپس آ تو یہ الٹی ہنسے چلے پڑ جاتا, یہ لشکر خود ہم سے پوچھ گچھ کرنے لگے. تو اس میں چند سالوں میں جو لفظ ہمارے یہاں بہت پسند کیا گیا ہمارا محاسبہ شروع ہو جائے, جسے بہتوں سے اتنی زحمتیں اٹھا کے مدینہ, تو اب وہ سیونگ کے لیے یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے سرکار نے قریش کو دی تھی بہانے کی تلاش اور وہ بہانہ کھیل نہیں پا رہا. اس دوران جو عام لشکر ہے مکے والوں سے اس نے تین اور تلواروں کی بارش کا سلسلہ جاری رکھا, ہمارا اس نے حکومت مارا گیا, ایک طرح سے لشکر کفار کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن ان کی جانب سے وہ دباؤ کا سلسلہ اب تک قابل سردی بھی بے وقت آ گئی. پہلے بھی یہ بات 3 دفعہ بنا اتنی آواز یہ سردی ہے کہ مہینے میں کھجور کی ساری فصلوں کو پالا مار گیا, کھانے پینے کی بھی زحمت ہو گئی اور کھلے میدان ایک دن دو دن 4 دن برداشت کر لیا گیا. اب مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹتی جا رہی, سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی نہیں, کیا بچاؤ کا انتظام, زیادہ سے زیادہ یہ تخیرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. لیکن خندق کی لڑائی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہر وقت مسلمان چوکس اور الرٹ پر ہے, جس طرح امر ابن عبدوبت خندق کو پار کر کے آ گیا اور بھی کوئی کافر آ سکتا. اب سبل مسئلہ ایک طرف فرضی جو کہہ رہی ہے کہ خیمے میں بیٹھ دوسری جان وہ پار کے حملے کا خطرہ سنا کے روایتوں میں یہ زیادہ اقتدار میرے مولا نے یہ ذمہ داری سنبھال ساری رات اس خندق کا پہرا میں دیا کروں گی. امر ابن عبدوبت مطلب یہ خندق کے 25 دن کے مارکے کی واحد لڑائی آمنے سامنے, اس کے علاوہ آمنے سامنے کوئی لڑائی نہیں یہ لندن ہوتی ہے, لیکن میرے مولا نے اس کے بعد لشکر اسلام کی یہ دوسری خدمت انجام کہ پوری خندق کا پہرا رات کے وقت میرا مولا کیا کرتا ہوں اور پتا بھی صحیح جس کو کفار مکہ خندق سے اتنا دور رہے ایسا نہ ہو کہ خندق سے کسی اور جگہ بڑی کمزوری ہو جس سے ہمیں اتنے سوچ میں فائدہ اٹھایا. تو اکثر لوگ خندق کو طے کر کے کافروں کی سمت چلا جاتا اور وہاں مصلیہ بھی جا کے نماز پڑھتا, دو چار نمازیں پڑھ کے واپس پھر مسلمانوں کی سمت میں آ جاتے. ساری رات جن کے وقت ہر مسلمان پہ آئے, رات کے بعد جن کی ڈیوٹی رسول نے لگائی وہ آتے تو ہیں, لیکن ان سب کی جانب سے ذمہ داری میرے مولا نے سنبھال لی. علامہ مجلسی اس لیے لکھتے کہ آج بھی اگر کوئی شخص, علامہ مجلسی اپنے زمانے کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کے باہر خندق کے میدان میں جائے تو وہ اس مسجد کو دیکھ سکتا جو خندق کے میدان کے بالکل آخری سرے پر مسجد علی کے نام سے اس پہاڑ سے بنائی گئی. اس لیے کہ راتوں یہاں پیغمبر کا خیمہ ہے, وہاں سے علی نکلتے ہیں پورے خندق کے میدان کو دیکھتے ہوئے آخری سرے پر چلے جاتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں, وہاں سے خندق کو طے کر کے کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں سے ٹیسٹ مکمل کر کے پھر پیغمبر کے خیمے کے قریب واپس خندق کو پار کر کے لشکر اسلام میں آ جاتے ہیں. علامہ مجلسی کا یہ جملہ وہاں اس مسئلے کو حل کر گیا جو آج بھی ہر ظاہر کے ذہن میں پیدا ہوتا. اس مسئلے میں بھی جتنے حج اور عمرہ کرنے والے تھے میرے سامنے, ان کے ذہن میں بھی خیال صحت کبھی پیدا ہوا. آج میدان خندق مدینے میں آ گیا, لیکن نقشہ یہی کہ جہاں پیغمبر کا خیمہ وہ میدان کے بالکل ایک طرف دیکھا, اور جہاں میرے مولا کی مسجد وہ میدان کے بالکل دوسری طرف, خاصے آخری کے اوپر وہ مقام جہاں علی کی مسجد. تو بعض اوقات حیرت ہوتی تھی جب تک یہ تاریخ نہیں پڑی کہ اتنا فاصلہ علی اور رسول کے خیموں کے بیچ میں کیوں آ گیا, ورنہ تاریخ اطلاع کے کسی واقعے میں نہیں یہ نہیں ملتا کہ رسول الگ رہتے ہیں اور علی الگ رہتے ہیں صرف ایک میدان خاصا. اس کی وجہ یہ میں تجربے لکھ رہے ہیں کہ علی کیوں کے ہاتھوں کو پڑھنا دے رہے, اس لیے رسول کی مسجد جہاں ہے وہ تو رسول کا خیمہ, علی کی مسجد جہاں وہ جگہ ہے وہ سرحد ہے وہ حد ہے جہاں تک پہنا دیتے ہوئے ہر رات کو علی آتے, اور یہاں سے اندر پار کر کے تو پارے مکہ کے درمیان جاتے. جس طرح میرے مولا پہلے تو سلسلہ جاری, اب پیغمبر اسلام اس کے علاوہ باقی مسلمانوں سے ڈیوٹی کو لگائی کہ تمہیں خندق میں آٹھ دروازے بنائے گئے, آٹھ چوکیاں بنائی گئی, ہر جگہ تمہیں رات کو پیدا دینا مرنے کی شدت ہوتی. پیغمبر خود اپنے خیمے سے نکل کے آ جاتے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان آخر تو نہیں ہوئے, اب تک پیغمبر اسلام جہاں گردی کیا کرتے. یہ سب شاید ایسا ہوا کہ وہ بارہ مکہ کے سپاہیوں کا اپنے سردار پہ دباؤ بہت بڑھ گیا, یہاں اس طرح سے جنگیں نہیں جیتی جاتی, اس کو ہمیں کام کرنا چاہیے. تو جناب لوگ نے سلما کر کے اترا پیغمبر اسلام کے ساتھ خیمے میں بھی تھے, اور یہی پہ جناب لوگ نے سلما کا وہ جملہ جو بجلی تقریب نہ سکا کہ وہ فرماتی کہ جتنے غزبوں میں میں نے حصہ لیا رسول کے ساتھ خندق جیسی سخت ترین لڑائی میں بھی کوئی نہیں دیکھی. آپ کو یہ کہہ رہی کہ پیغمبر اسلام مصروف ہے نماز اور میں خیمے میں سونے میں آرام کر رہی, یہ میں سوچ کی آواز بلند اور اس دن سردی بہت زیادہ تھی, رسمتی حملے کے لیے کسی سے دن کے موسم کا انتظار کرتا. اندازہ یہ ہو کہ پہلے دار اور محافظ حاصل ہوں, ایک شور کا بلند ہو. پیغمبر اسلام نے فوراً آواز یہ بشیر ابن عبادہ جو پیغمبر کے خیمے کے پہلے دار, یہ کیا سے کیا ہوا. بشیر ابن عبادہ سے کافی دیر کے بعد واپس آئے, اللہ کے رسول آج ہم نے سردار مکہ کو کچھ دھیان کو دیکھا کہ تیر اندازوں کے گروپ عیادت کرتا ہوا خندق کے قریب آ گیا اور خندق کو پار کرنا چاہتے ہیں. مسلمان جو اس وہاں موجود تھے وہ جو کہ ایک دم ناگہانی حملہ ہوا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے بھیجا تو میرے جانے سے یہ 25-40 کا ایک گروپ گیا, مسلمانوں کو طاقت ملی اور ہم نے ان کو دور دور تک بھگا دیا, اب ان کے واپس جانے کی کوئی امکان نہیں. پیغمبر خود کے مسلے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ اللہ ہم پر ہم مسیح کا گبادا پرور نگارا اس مجاہد بشیر ابن عبادہ کا رحمت حاصل کر کہ رات کے اس وقت اس شدید سردی کے اندر میری بات خود سمجھا رہا. پیغمبر کا یہ جملہ اور کنواں ضمنی طور پر ایک مسئلے کو حل کیے گئے رہی, اور وہ ہے بھی تاریخوں میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا, بات سے بات کی صلاحی کو اشارہ کر دوں. ان سے یہ ظاہر ہو بھی رہا کہ اور بہت سارے میدان خندق میں ایسے مسلمان بھی ہوگا جو پیغمبر نے ان کو کسی خدمت پہ بھیجا ہوگا, یہ بہانہ بنا کے چل گئے ہوں گے, یہ جواب نہ دیا ہوگا جب بڑے سوتے رہے ہوں گے اس جملے سے کہ جو شخص پیغمبر کی آواز سن کے ڈرا ہے اس کے لیے پیغمبر دعا مانگ رہے تھے پر دکھا اللہ ہم پر ہم اس سے اپنی رحمت نازل فرما اور مہمان تاریخ میں نام دی. یہ کتنے ہی ایسے موقع کہ تیر پیغمبر کے خیمے سے گرنے لگے. پیغمبر نے کہا کہ ارے کوئی مسلمان ہے جو خبر لے کیا, مسلمان پڑے اسی طرح یاد نہیں رہے, چادر اوڑے اس طرح سے پڑے رہے کہ جیسے پہلی دین کے اندر مبتلا. تین چار شخصیتوں کے تو نام بھی ہیں لیکن خیر ہمارا موضوع تو واقعات سے بنتا, خالی واقعات کو بیان کرنا. تو میرا مولا ہمارے اتنے افسوس کے فصل کے بعد سے لے تو آخری راستہ اس رات کو کفار مکہ بھاگی تھی, ہر رات بندہ کا پورا پہرا اپنے زندگی میں لے دیتا نہیں لیتا, علی کی خدمتوں کا سلسلہ اس طرح جاری. اب تاریخ کہتی کہ کفار مکہ جو بہانے کی تلاش میں اور ادھر پیغمبر دیکھ رہی کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا, قرآن کی قلت بھی باہر کہیں سے کوئی قرآن بھی نہیں آ پا رہی, رمنا لشکر سامنے کوئی قبیلہ کوئی تجارتی قافلہ باہر سے کسی قسم کوئی غصب سب کا سلسلہ ٹوٹ چکا. دوسری جانب جو منافقین انہیں عام مسلمانوں کو بھڑکانے میں بھی آسانی ہو رہی, پیغمبر اسلام اس سلسلے میں تشریف فرما. اتنے میں نہیں اتنے مسودہ تھا یہ رات کا وقت ہے جمعے کا دن, جمعے کا دن ختم ہو کر جمعے کی رات آتی یعنی شب ہفتہ, پیغمبر اپنے خیمے میں کسی پریشانی میں ایک مرتبہ نہیں اتنے مسود داخل ہوا اور خان اللہ بھی رکھے آپ تو مجھے جانتے تھے. مشہور کافی رہی بہت ہی مشہور, ہر آدمی جانتا ہے اس کے لیے ہوتے اللہ کے رسول تین دن ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ آیا کا ایک طرح ابو سفیان یعنی کفار مکہ کے لشکر, یہ مکے کے رہنے والا نہیں, اس کا تعلق یہ مدینے کے باہر سے ہے یا نجد کے علاقے سے. نہیں ایک دن مسود آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تین دن ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا. اکثر علماء نے لکھا کہ یہ وحید شخص ہے. ذرا دیکھیے اگر یہ قول علماء صحیح اور بظاہر صحیح ہیں تو خدا کس طرح کبھی کسی دشمن دین جب اس کا دل پھر جاتا ہے جن کی خدمت لیتا. یہ نہیں ابن مسعود اس وقت جو خدمت انجام دے رہا وہ میدان خندق جس نبی اور سلمان فارسی اور جابر کے جہاد کے بعد سب سے بڑی خدمت سمجھی گئی. مگر کون نہیں ابن مسعود, جنگ بہت تک ختم ہوئی اور سارا لشکر اسلام زخمی حالت میں مدینے آیا. ستر آدمی تو شہید ہوئے اور شاید کوئی بچا اور لشکر اسلام تھے جو زخمی نہ ہو. جب یہ لوگ واپس آئے جنگ عہد کے بعد یاد کر لیجیے کفار مکہ کا لشکر بھاگا, مدینے سے چند میل پر ایک جگہ ہے حمراہ الاسد وہاں جا کے رک گیا. یہی نہیں مجھے مسعود اس علاقے سے اپنے قبیلے کو لے کے گزر رہا. اب اس سفیان نے بلا کے اس کو لالچ دیا, ایک کام میرا کر دو 10 فٹ کوٹ اٹھے دوں گا. اور وہ کیا کام انجام دینا جا رہا کہ جاؤ اور جا کے مکے والے جو مدینے والے جو ویسے ہی زخمی اور شہادتوں کی وجہ سے پریشان انہیں جا کے کہو کہ بہت بڑا لشکر مکے کے کافروں شہزادہ پر نیا لشکر مدینے کے قریب پہنچ چکا, اتنا ان کو ڈراؤ اتنا ان کو ڈراؤ کہ مدینے والے مدینے سے نکلنے کی ہمت نہ کرے. تو نہ یہ نہیں میں اتنے مسئلے بظاہر مسلمانوں کا ہمدرد اور اصل میں سرداران قریش کا انعام کے لالچ ان کا نمائندہ ان کا جاسوس بن گیا تھا. سارے مدینے میں شور مچا دیا ہے, مدینے والوں اپنے مرنے والوں پر رہے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے اپنی جانوں کی خیر بناؤ. یہ قرآن نے پورا آل عمران میں اس کا تذکرہ جہاں پہ اس نے یہ کہا اتنا بڑا لشکر تمہارے خلاف جمع اپنی جانیں بچاؤ, اور اس وقت مسلمانوں کی زبان کے جو جملہ آیا تو قیامت تک چلی ہر مصیبت سزا اور پریشان حال کا شعار بن گئے. اب سن اللہ ہو نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اسی وقت مسلمانوں نے کہا, یعنی عام مسلمان تو ڈرے لیکن جب آپ رسول اور علی تک پہنچے یہ جملہ معصوم کی زبان سے آیا اور کہا کہ تمہارے سے ڈراتے ہو ہمارا مولا اور مددگار اللہ سنا کہ نہیں نکلے مسعود کی سازش ناکام نام آ گئے. اس کا سازشی لوگوں آج وہی نہیں نکلے مسعود جو کبھی جو سارے مکہ کے 10 فٹوں کے لالچ مسلمانوں کو آ کے ڈرا رہا ہے اور سزا کر رہا, آج وہی مسلمان ہو کے ہاتھ خود آ رہا اور کہہ رہا اللہ کے رسول ابھی کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اسلام قبول کیا, کسی کو نہیں پتا. بہت بڑا آدمی ہے مشہور آدمی اپنے قبیلے کا سردار, لیکن 3 دن ہو گئے
جمعہ اللہ اور آپ کو مان چکا ہوں. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں جس سے فائدہ ہوگا اور کوئی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی کروں. پیغمبر اسلام نے کہا اس وقت جو سب سے بڑا فائدہ ہو سکتا وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے لشکر کو کسی طرح واپس کیا جائے. ایک اہم بات یاد رکھنا, پیغمبر اسلام جمعہ کے دن یہ بات کہہ رہے ہیں, ہفتہ اور اتوار دو دن گزرے ہیں, دیر منگل اور بدھ پیغمبر اسلام خصوصی دعا مانتے ہیں بارگاہ کے لابی. مگر اللہ کے رسول اصل میں اللہ ہی پہ بھروسہ کر رہا, ساتھ ساتھ نہیں مجھے رسول سے کہہ رہا کہ سب سے بڑی خدمت جو اس وقت مسلمانوں کی ہو سکتی کفار مکہ کو واپس کرو. یہ دعا کا عام ترین اصول یاد رکھیے, ہمارے سارے کام صرف دعا سے ہوتے ہیں, دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہماری کوئی طاقت ہے, نہ ہماری کوئی جینت ہے, نہ ہماری کوئی عقل ہے, ہر چیز دعا. لیکن ہر دعا کی شرط کہ انسان دعا مانگ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں نہ بیٹھ جائے. دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ کہ دعا مانگو اس طرح سے جیسے سب اللہ کو کرنا, اور محنت اور کوشش اس طرح کرو جیسے سب کچھ تمہیں کرنا. یعنی دعا یقیناً اللہ سے مانگنا ہے, یہ سوچ کہ دینے والا, عطا کرنے والا, مصیبت دور کرنے والا ہو, جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سب کچھ نہیں کرنا. وہی چیز کہ اللہ رزق نہیں دیتا ہے جب تک ادھر خود نہیں کرو, اللہ حاجتیں پوری نہیں کرتا ہے جب تک محنت نہ کرو, مگر دعا اللہ سے مانگنا بس سفر دعا سے اہم ترین جملہ. نہج البلاغہ اب سائز میں اور اتنا ممن اللہ, کوشش کرنا میرا کام ہے, مکمل کرنا اللہ کا کام. پیغمبر یہ فلسفہ بتا رہے ہیں کہ سارے سبزے اور جہاد دعاؤں سے نہیں جیتے گئے, دعا سب سے ہے, اول سے آخر تک دعا. لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں جنگ جیتنے جائز طریقے سب کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں نہیں دیکھے محسوس وہ سارے مسئلہ کو واپس کر دو, بس یہی سب سے بڑی خدمت اس وقت ہو سکتی واننا کے رسول میں جا رہا ہوں. ایک چیز میرے ذہن میں آئی, ایک منصوبہ میرے ذہن میں آیا, پیغمبر کو نہیں بتایا کہ کیا منصوبہ, سنا یہ نکلا لشکر شام سے نکلا, رات ہو چکی ہے, اندھیرا چھا چکا ہے, نہ کسی نے اسے کہاں سے دیکھا نہ جاتے دیکھا. سنا کہ یہ نکل کے کہاں گئے, سیدھا بنو قریظہ کے قلعے میں. وہ یہودی قبیلہ جس نے سب سے زیادہ بے وفائی اور غداری کے ثبوت دیا وہاں پہنچے. بنو قریظہ بہرحال آپ کے سارے سرداروں کو تو پہچانتے نہیں, اتنے محفوظ جانا پہچانا سردار. بنو قریظہ جس قلعے کا دروازہ کھولا گئے اور خاص وہ سردار بنو قریظہ جسے یہودیوں کے ایک اور سردار آئی جس طریقے سے شکار کر لیا کھانا دے گا, وہ اپنے مہمان کا استعمال کرتا, اسے بھی پتا ہے کہ آنے والے کافر. کہا کہ کیوں ہے, جواب دیا کہ اے کہا تمہیں تو پتا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, بے شک ہم بت پرست ہیں اور تم کتاب کے ماننے والے ہو. یعنی مذہبی اعتبار سے کہہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی اعتبار سے میں مکے والوں سے زیادہ قریب ہوں, لیکن زمین کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہوں. ہم مدینے والے ہیں, میں بھی مدینے والا, تم بھی مدینے والے, ایک اطلاع لے کے تمہارے پاس آیا ہوں. اور اس اطلاع سے پہلے چیز کا غور تو کرو کہ تم نے جو مسلمانوں تک دھوکہ کیا, جب سے دھوکہ تو اس نے نہیں کہا ورنہ بات بگڑ جاتی, تم نے جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا, ایک بات بتاؤ تم کس کے کہنے میں آ گئے. اگر کوئی مدینے کے لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرتا اپنا سے مدینہ تو بات تو ٹھیک, تم نے ان کی بات مان لی, ذرا دیکھتے اس کی ڈپلومیسی یا حکمت عملی جو مکے سے آ رہے ہیں اور پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے, وہ تمہیں آگے آگے رکھے تاکہ اگر چند جیت جائے تو ان کا نام, چند ہار جائے تو تم مارے جاؤ. اور دیکھو اگر وہ چند جیت جائے تو قبضہ مدینے پہ ان کا ہو, تمہیں کیا ملے, اور چند ہار جائے وہ واپس اپنے شہر میں جا کے بیٹھ جائیں گے, ان کا نقصان کیا ہوگا, مارے تو تم جاؤ. ہر صورت وہ جیتے تب بھی تمہیں کچھ نہیں ملنا, اور وہ ہارے تو وہ تو چلے گئے. پھر تمہیں پتا کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر رہا, اس لیے نام لے رہا, تمہیں پتا ہے کہ پھر محمد ان سے سارے سو کے سیدھا تمہارے پاس آئیں گے. 3,000 تو ان کا لشکر ہے, 800 تمہارے مردوں کی تعداد, فقط 800 کیا سوچ کے تم نے وہ بارے مشورہ وہ سفیان کے ساتھ دے دیا, نہ جیتنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہ ہارنے میں تمہیں کوئی فائدہ, سیدھا تمہاری جانب آئیں گے. اور تمہیں معلوم ہے ہمارے اپنے سورج سے مارے جانے کے بعد تو وہ بارے مشورہ نے یہ سوچا کہ وہ بات چلے اور مسلمانوں کا سارا مسئلہ تم پہ ڈالے, مارے جاؤ دیکھو. اور دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے سلسلے میں کتنا بھی سن لو, ہم قریب قریش مکہ جو تمہیں یہ حکم دیں گے کہ ہم لوگ ایسے مسلمانوں پہ حملہ کرو تو آگے نہیں آئے تو آپ سن رہا جب سرداروں کے بات کرنے کا بھی کس طرح کا طریقہ ہوگا تو آپ سن رہا چور تو اس کے دل میں پہلے سے پریشانی تو اس کے ذہن میں پہلے سے یہ بھی دیکھ چکا کہ آج مثلاً 20-21 دن ہو گئے تو سارے مسئلہ کچھ کر نہیں پائیں تو اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو سارا لشکر اسلام کو جان پڑے گا چنانچہ گھبرا کے اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں میں تو پھنس گیا کہا کہ ایسا کرو اور ایسے مسئلہ سے یہ کہنا کہ تمہارا جو اتنا بڑا لشکر آیا جس میں سے اپنے 10 سردار بڑے بڑے سردار ہمیں دو ہم اس کو گروی رکھیں گے رحم رکھیں گے بطور سیکورٹی اور ضمانت رکھیں گے اگر وہ یہ کہیں کہ تم حملہ کرو مسلمانوں پر ان سے پہلے کہنا کہ اپنے 10 سردار ہمارے پاس رکھواؤ ایسا نہ ہو کہ حملہ کرے اور تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ تو سارا لشکر اسلام ہم سے آ جائے مسلمان کو تعداد کے آگے بھی ہوں تو دشمن کو ہرا دیتے ہیں یہاں یہ کہ ہم سے جن گنا زیادہ پہلے ہم سے یہ سیکورٹی یا تحفظ لے لینا پھر حملہ کرنا مسلمانوں کا آپ نے کہا یہ بات تم نے 16 نے کہی بالکل ٹھیک یہ بات سمجھ میں آتی نہیں میں نے محسوس نکلا اور نکل کے چلا تو سارے مسئلہ کے پاس اچھا وہاں ہمارے اتنے ہفتے بعد مانا گیا ایک رات سرکار مکہ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے حملہ بھی کرنا چاہا مگر ابھی آپ نے سنا کہ وہ ناکام ہو گئے سنا کہ آپ بہت پریشان گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے نہیں لیکن بس خود پہنچ گئے بس دیکھا آؤ بھگت ہوا آؤ آؤ سب آ گئے تمہارا انتظار ہے تم بھی آ جاؤ بیٹھ کے جاتے میٹنگ شروع ہوئی کہ ہتلر نے نہیں لیکن مسود نے اب اس کو بیان سے کہا کہ ایک بات ہے سب کے سامنے کہنے کی نہیں چلو میرے ساتھ پونے میں لے گئے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے اور میرا اندازہ تو سمجھ کنیدا کہ یہودی جو ہیں وہ ہم سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں مجھے یہ اطلاع ملی ان کی ایک سازش ہے جنہوں نے جو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن جو معاہدہ توڑ کے بتائی تھی وہ اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں یعنی اس کا اضالت کرنا چاہتے ہیں اس غداری کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے سردار سے یہ بات کی کہ قریش سے 10 بڑے بڑے سردار کو پکڑ کے محمد کے حوالے کر دیں گے اور محمد نے یہ وعدہ کیا کہ پھر ان کی خطہ معاف ہو جائے گی اور پرانے ایگریمنٹ دوبارہ بحال ہو جائے گا اگر تو ان کی جانب سرداروں کے پکڑنے کی سرداروں کو بھیجنے کی بات یہ قبول نہ کرنا ابو سفیان نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی یہ میری اصل نبی آ رہی آج 22 دن ہو گئے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں اس انداز میں کہ کھلا میدان دھرتی ہمارے جانوروں کو کھائے رہی کھانے رہی جتنا غلہ لے کر آئے کہ ہم نے تو سوچا 2 دن کی بات تھی مسلمان یا 30 دن گزر گئے ہماری خوراک ختم ہوئی جا رہی اور وہ اب تک سب سے مت نہیں ہوں اس ایگریمنٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہوا یہ تم نے ٹھیک کر جلا پنا میٹنگ میں واپس پہنچا سردار مقبول اور جاتے ہی اس نے ہائی سے مخاطب کیا ہائی سے وہ یہودی سردار جس نے یہ سارے اتنے کو بڑھایا یہ سیدھا گیا تھا مکہ مکے والے اتنے جلدی مدینے پہ حملہ کرنے کو تیار نہیں تھے اسی نے جا کے کہا تھا کہ میں سارے عرب کو جمع کرتا ہوں اور ہمارے یہودی بھائی بھی تمہارا ساتھ دیں گے اب جب وہ سفیان سیدھا میٹنگ میں گیا ابھی کو مخاطب کیا کہا کہ آپ کو بتاؤ وہ 20 دن ہو گئے وہ کہاں ہے تمہارے یہودی بھائی اب تک انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی اب آج سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ وہ ہماری مدد کرے ہم تو خندق کے پاس وہ تو مدینہ شہر کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ پیچھے سے حملہ کرے مسلمان اس طرح توجہ دے پھر ہم آسانی سے خندق پار کر سکتے ہیں جاؤ اور جلدی سے جا کے ان کو تیار ہو آمادہ کرو بھائی اتنے اکثر نے کہا کہ ہے سردار اتنا غصے کی کیا ضرورت بالکل ٹھیک اب تو وہ وقت آ گیا میں جا کے ابھی ان سے بات کرتا ہوں سنا کے وہ چلا یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے شب ہفتہ جنہیں شکل ختم ہوا رات آئی نہیں لکھنے والا خود رسول کے پاس آئے یہاں سے یہودیوں کے پاس گئے وہاں سے واپس کفار مکہ کے پاس آئے اور اس کی بات کی وجہ سے ابو سفیان نے ہائی کو تانا دیا کہ کہاں ہے تمہارے یہودی اور وہ ہائی اتنے اکثر چلا پہنچا تھا وہ کرے گا کہ سردار کا آپ کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ آپ اب تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو نوجوانوں کو تیار کرو اور کل تمہیں ہی مسلمانوں پہ حملہ کرنا تو آپ نے کہا کہ اے ہائی تم کیا کہہ رہے تمہیں پتا نہیں کہ ہفتے کا دن ہم یہودی بھلا ہفتے کے دن کوئی کام کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو ہفتے کے دن کاروبار کر کے خدا کی مہاراج سے سزا پائی اور وہ سب بندر بن گئے تم آ کے یہ کہہ رہے صحیح نے کہا کہ چلو اب کا نہ صحیح کوئی تمہار صحیح کہا کہ نہیں ہمیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہی نہیں ان کی اتنی بڑی طاقت ہے مار کھا جائے پہلے سردار مکہ سے کہو کہ وہ اپنے 10 سردار یہاں بھیجوا دیں, جب یہ 10 سردار آئیں گے پھر ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم نے حملہ کیا اور پتا چلے کہ ادھر وہ اپنے پورے لشکر کو لے کے واپس مکہ چلا جائے. ہم کس کے رہ جائیں گے, سب کے رہ جائیں گے, ہر کے رہ جائیں گے. اپنے 10 سردار رکھوائیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ وہ ہمیں میدان سے چھوڑ کے نہیں بھاگے. جس وقت بنو قریظہ کے سردار نے یہ بات کہی تو علی نے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں, تم تو جو ایک غلطی کر چکے. اب اس نے کہا اس سے بڑی غلطی کرنے جا رہے, مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا ہی چکے ہو, اب قریش کو بھی اپنا دشمن بنا رہے. یہ تمہاری کیا پالیسی ہے کہ نہ محمد تمہارے ساتھ رہے نہ قریش تمہارے ساتھ رہے؟ اس نے کہا بنو قریظہ کے سردار, کیا ہے بھائی, تم پہلے بھی مجھے ایک دفعہ روکا دے چکے ہو, اب میں مزید تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں. جو میری عقل میں آئے گا میں کروں, تم یہاں سے جا, تمہارے لیے کیا مسئلہ؟ تم قریش مکہ کے ساتھ کچھتے باندھتے پھر رہے, مصیبت تو ہماری مسلمانوں کے پڑوس میں رہ رہے, ذرا سے صبح تو سارا لٹ کر ادھر آ جائے. خیر بہرحال خیر آپ کی جانا تو ہوشیار تو ہے, بزرگ سرکار ہے, انہیں کی کسی کی بیٹی جناب افیوا جو بہرحال بات میں رسول سے شادی ہوتی ہے, ہم سب دماغ پر ہاتھ آتی. وہ خیر خی نے کہا جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن اب تم کیا سمجھ رہے, اگر قریش کو واپس کر دیا تو کیا مسلمان تمہاری خطا معاف کریں گے؟ یاد رکھو میں جانتا ہوں اس رسول کو, یہ ہر خطا معاف کر دیتا مگر بغاوتی بدکاری اور دھوکے بازی کو معاف نہیں کرتا. یاد رکھو ہمارے پاس تمہارا آخر بہت برا ہو, آپ کوئی بات نہیں, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن جس انجام کے لیے تیار ہیں یہ کہ قریش ہمیں دھوکہ دے کے بھاگ جائے جب تک کہ ان کے دستادار واپس نہ ملے. بھائی مجبور ہو کے واپس آگے کیا کیا جائے, مذاکرات میں گنجائش نہیں. کہا جو ہے آیا وہ دنیا, دیکھیے بھائی کو معلوم نہیں تھا کہ 10 سرداروں کی بات کو جیت سے ڈال چکا, ورنہ وہ یہ جملہ زبان پہ ہی نہیں لاتا, اسے تو پتہ ہی نہیں. کہا جو ہے وہ دنیا, وہ کام اس وقت رسد میں آ گیا اور وہ یہ چاہتا کہ پہلے قریش کی کچھ مہمان نوازی کرے, کچھ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے, انہیں کھانا کھلایا اپنے دسترخوان پر, اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے حملہ کرے. تو کتنا ہی اچھا تم ہم اپنے میں سے بس بڑے بڑے سرداروں کو لے کے جاتے. اگر یہ تو بات کو بات بنا کے پیش کر رہا, لیکن نہیں اتنے مسود جو جملہ کہہ چکے تو فوراً آپ کو دکان پہ جا جاتے. اچھا یہ 10 آدمیوں کی بات ہے کہ وہی فکر آ رہا, وہی حضرت آ رہا, وہی اپنے قبیلے کو بلایا جا رہا, اگر 10 سردار بلائے جا رہے ہیں فوراً سمجھتے. نہیں اتنے مسود نے صحیح تھا, صحیح خبر دی تھی اس آدمی نے ہمیں کہ ہمیں گھیرا جا رہا اور ہمیں فیدی بنایا جا رہا, مسلمان تو ہے ہمارے خلاف, سب سردار عام آدمی بھی نہیں سب سردار مارے جائیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اتنے اب تک تم ذرا بیٹھو, میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آتا. مشورہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو خود بھی یہودی ہے, وہ بھی یہودی ہے, ان کی باتوں کا بھروسہ نہیں. ہم میں سے کوئی آدمی جا کے ڈائریکٹ بنو قریظہ سے بات کریں. اب قریظہ سے مکہ تک ڈیلیگیشن یا وقت گیا, وہاں پہنچا تو بھائی اپنے اسد تو پھر بھی مہمان نوازی کی اور دعوت کی اور دسترخوان کی بات کر رہا. صاحب جو تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ بجائے اس کے کہ جب سردار ہے ڈیلیگیشن آ رہا اور وہ پھر وہی بات کر رہا ہے کہ آگے بڑھ کے حملہ کر, اس نے بھی کہا وہ نہیں اتنے مسود صحیح کہتا کہ اگر یہ قریش دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو یہ اتنے سارے وقت پہ سب بھائی چلے جا رہے ہیں, حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو, وہ سردار جو نہیں بھجوائے جا رہے ہیں یقیناً اس کی بات سچی تھی کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. چنانچہ اب اس نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کھلا ہوا جواب, وہ تو خیر پہلے بھی اس نے دیا, بھائی نے اس کو بنا دیا. آج جا کے کہہ دینا اپنے سردار کو کیا ہم ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ تمہاری بات میں آ جائے, پہلے تم اپنے 10 سردار ہمارے پاس گروی رکھو, وہ دعوت ختم, وہ دسترخوان ختم, 10 سردار گروی رکھو, پھر ہم جا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں. اور ایک کے بعد جا کے تیزی ساری بات بتا دی, جایا کو سفیان دعوت دعوت کی تو وہاں کوئی باقی نہیں, وہاں تو قید ہونے اور گردی اور سیکورٹی اور ضمانت کی بات ہو رہی. کہتے استاد اس نے کہا کہ ہمیں ان بندروں اور سواروں کی کوئی ضرورت نہیں, ہم خود جو کچھ کرنا ہے جو کچھ بھی حملہ کرنا ہے خود ہی کریں گے. تو نہیں اتنے محسوس تھی, اور اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں, یہ یہودی اپنی جگہ بیٹھے کر رہے تھے اور لشکر مکہ کا بھی یہی ارادہ, یہودی پہلے حملہ کرے بعد میں حالات دیکھ کے اپنی جنگ میں کودیں گے, جیتیں گے یہودی جیت رہے ہوں گے ہم بھی آ جائیں گے, ہار رہے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ نہیں اتنے محسوس نے اس طرح کوئی غلط بات بھی نہیں کی, بس اندازہ لگایا دونوں کی فطرت کا اور ان کے درمیان اتحاد کو توڑا دیا. جنگیں جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا, صحیح لیڈرشپ اور صحیح پالیسی لگی اتحادیوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرو, جو لیڈر اس میں کامیاب ہو گیا وہ جیت جاتا اور جو ناکام ہو گیا اس کا لشکر خود اس کے گلے پڑ جاتا. یا ابھی یہی صورت حال بن رہی جنگ کے سنگت میں اتحادیوں کے درمیان تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. دونوں نے کہا ہمیں ایک دوسرے کا ایک دوسرے بنو قریظہ نے کہا کہ ہم اتنے بے وقوف اور بدھو نہیں کہ ان بد پرستوں کے ماتھے آ جائے. ابو سفیان نے کہا ہمیں خندر اور سواروں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جو کچھ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کچھ فیصلہ کریں گے. اور فیصلہ کیا کرنا, یہ بہانہ چاہیے تھا اسے اپنے لشکر کو مطمئن کرنے کے لیے, ایک بہانہ اس کو نہیں ملا. اور بہانہ یہی ملا کہ یہ تو ہم جو یہاں آئے تھے تو ان لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا, مدد کو درکنار یہ الٹا ہمارے دشمن سے نہیں گئے اور ہمارے دستورداروں کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. العوام کل انعام عربی کی مثال بھی ہے. آپ نے کہا کہ حدیث رسول بھی جو عوام کی مثال پبلک کی مثال جانوروں جیسی, جو لیڈر ان کے ذہن کے مطابق بات ان کے دل میں ڈال دے بس, اگر اتنا سمجھنا چاہیے کہ عوام کا مزاج کیا, بس لوگ بھی اسی بات میں یقین کر لیتے. وہ کار مکہ کے سردار نے اپنے لشکر کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا, اب ہم کیسے ٹھہرے میدان, ایک نہیں بلکہ دو دشمن ہمارے ہو گئے. تو لشکر ویسے ہی بہت پریشان تھا, بھوک یہاں بھی بھوک آ چکی, اتنے دن کا پروگرام بنا کے تو نہیں آئے, جانور مر رہے ہیں, سردی ہو رہی, ان کے لیے بھی اتنا بڑا مسئلہ. اب یہ کفار کے ذہن میں یہ بات کچھ بیٹھی, لیکن پھر بھی اب ابھی تک ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ میدان سے ہٹ کے واپس چلے جائے. اب ان کو ایک بہانہ اور چاہیے, سارا مسئلہ امر اتنے افسوس کا مانا جانا, لیکن بہانہ کوئی بنانا چاہتے ایک یہ بہانہ مل گیا, اور ایک بہانہ اور چاہیے. ابھی بھی جو بہانہ بنایا وہ کوئی بہت اچھا بہانہ نہیں. 800 آدمیوں کی وجہ 10,000 کلکٹر کہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں, سب کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی. اسی لیے ابھی اس کو کوئی ایسا بہانہ چاہیے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. اور ذہن میں رکھیے عرب وہم پرست بہت ہوتے, توہم بہت زیادہ ہم نے توہم ہوتا. اب دیکھیے اصلی بہانہ کیا بن رہا, جس کے لیے خدا اس کو موقع دے, خدا موقع دے رہا کفار کو بہانہ بنانے. مسلمان بھی پریشان ہوتے جا رہے ہیں, کتنے میں پیغمبر نے اعلان کیا, کہا کہ ہے مسلمانوں ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ٹوٹنے کا. لیکن یہ اشارت مجھ سے سنو, یہ آخری موقع کافر تمہارے شہر تک آئے. آج کے بعد اس جنگ میں اگر تم جیت گئے, حوصلہ نہیں ٹوٹا مقابلہ اثر سے, آج کے بعد مکے کے کسی اثر میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے کی سرحد تک آئے. آج کے بعد ہم ان کے شہر میں جائیں گے, وہ ہمارے شہر میں نہیں آئیں گے. اور یہ واپس جنگ خندق کافروں اور مسلمانوں کی آخری لڑائی. اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلامی لشکر گیا, عمرۃ القضا کے موقع پہ مسلمان مکے گئے, فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان مکے گئے. کفار کو دوران کبھی ہمت نہ پڑی مدینہ آنے کی. بظاہر 22-23 دن خندق, مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا جا رہا, لوگ لشکر بھی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے, اور اس وقت پیغمبر ایک ایسا اعلان کر رہے کہ کسی کو بھی شاید یقین نہ آیا. جو مخلص بھی ہوں گے انہوں نے شاید یہ سوچا کہ لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو جوڑنے کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ کہا, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا, اتنا بڑا لشکر, ہم آئندہ کبھی ان میں ہمت نہ پڑے اور ہم ان کی شہر میں جائیں. لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ پیغمبر کا جملہ کلام الہی ہے, اور آج کے بعد پھر کبھی ہمت نہیں پڑے گی ان تمام سرداروں کو یہاں آنے. اور خیر اسی موقع ایک مسلمان زخمی ہوتا, تیروں کا سلسلہ تو جاری, تیروں کی بارش, 5 مسلمان اب تک تیر اندازی میں شہید ہو چکے ہیں, اور 6 مسلمان جو بہت بڑا نقصان ہوا لشکر اسلام, 5 ابن محاذ. یہ قریش مدینے میں 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے, اوس اور خزرج. یہ اوس کے سردار ہیں, اور بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا, اتنا جوش کہ اپنے آپ کو کنویں میں ڈال دیا. سیرت رسول کی ابتدائی تقریروں میں ان کے حالات آئے, اس کے بعد انتہائی مخلص ثابت ہوئے رسول اور اسلام کے لیے اور اہل بیت کے لیے انتہائی مخلص. اچھا مدینہ میں یہ پہلے سے دستور کہ بت پرستوں کے ہر قبیلے, یہودیوں کے ہر قبیلے کا ایگریمنٹ کر رکھا, تو ان کا ایگریمنٹ اتفاق اسی یہودی قبیلے سے تھا کہ جس نے دغا بازی کی ہے, دھوکے بازی کی ہے, بنو قریظہ. اسی لیے آپ کو یاد ہو کہ چند تقریروں پہلے یہ ذکر آیا کہ جب رسول کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے دھوکا دیا, تو رسول نے کنہیں کو بھجوایا صاحب ابن معاذ, تم جاؤ اور دیکھو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی, کیونکہ تمہارے ان سے حالت کفر کے تعلقات چلے آ رہے ہیں. اور جب پتا چلا کہ خبر سچی اور اس پرانے دوست بنو قریظہ کے سردار انتہائی بدکلامی اور بدزبانی اور ظالم بلد سے کام لیا, وہ صاحب کے کہتے وہ واپس آئے کہ دیکھنا خدا تمہارا جان یا کرے لوبڑی کی طرف سے دل میں گھسنا چاہو گے جزا نہ ملے گی تمہارے مرد مارے جائیں عورتیں اور بچے قیدی بھرے گی اور واپس آئے یہی دل میں تمنا کہ کسی طرح میں دیکھ کہ دماغ اور غدار قبیلے کا انجام کیا ہوا کہ یہ قبیلے کے پرانے باشندے بلکہ سردار جناب عائشہ کہتی ہیں کہ خندق کی لڑائی کے آخری دن جس قلعے میں میں قلع یعنی مضبوط مکان حویلی اسی میں ساتھ ابن معاذ کی ماں بھی تھی ان کی یہی ماں جن کا تذکرہ اس حوالے سے بھی آتا کہ اپنے بیٹے کی میت پہ انہوں نے کہا تھا تجھے جنت مبارک اور پیغمبر نے کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا ابھی تو تیرا بیٹا بیچارے قبر کے عذاب سے گزر رہا یہ عظیم صحابی واقعہ مشہور بھی ہے اور یہ کہ فی الحال بیان کرنے کا خوفا بھی نہیں ہے اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں جناب عائشہ کہتی ساتھ اتنے ماس کی ماں اس قلعے میں میرے ساتھ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی میں نے دیکھ کہ ساتھ اتنے ماس ہاتھ میں نہجہ لے دوڑے دوڑے مدینے سے خندق کے میدان کی جانب جا رہے آئے ہوں گے کسی کام کے گھر میں واپس جا رہے ان کی ماں نے کہا بیٹا تو اتنی دیر کیسے گھر میں بیٹھ گئے جلدی جا وہاں اسلام اور رسول کو تیری ضرورت ہو جناب عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ نے پوری زرا پہنی مگر زرا کی آستینیں چھوٹی اس لیے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے میرے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ایسا عظیم صحابی رسول جس نے اب تک اتنے خدمت دی کہ زرا مکمل ہو گئی ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے یہ میں نے سوچا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اطلاع مل گئی صحابہ نے ماسک میدان میں پہنچ گئے پیغمبر اسلام سے بات چیت کی اور اتنے میں سامنے سے کفار مکہ آخری جو حملے ہوتے ہیں تیر چلانا شروع کیا ایک آدمی جس کا نام تھا ابن العرفہ عرف کہتے ہیں پسینے کو ماتھے پہ آنے والی نبی ابن العرفہ اس کی ماں کا نام عرفہ اس نے تیر چلایا اور اس نے ساتھ کے تیر چلایا نشانہ بنا کے تیر چلایا تیر چلایا ایسا کہ سیدھا ساتھ اتنے ماسک لگا پورا جسم تو زرہ کے اندر صرف ہاتھ کھلے وہ تیر چلایا جو کونی کے اوپر پیوست ہوا کونی کے اوپر ایک رگ ہے جسے عربی میں اکھل کہتے ہیں باپ پڑی ہے نام اکھل کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق شہرت سے اس میں سے اگر خون نکل آئے تو خون نکلنا بند نہیں ہوتا اور انسان مر جاتا پھر وہ تیر جا کے اسی رگ میں لگا جس کا نام اکھل اور جیسے ہی پیغمبر نے یہ منظر دیکھ وہ آدمی پکار کے کہتا ہے سانس پہچان لے تو میں جتنے تیر مارا انفل العرفا میں عرفا کا بیٹا ہوں پیغمبر اس وقت اتنے غم میں تھے وہاں پہ عرف اللہ وجہک بالنار خدا تیرے چہرے پر آگ اور جہنم کے ذریعے سے پسینہ لے کے آئے میدان میں کھڑے ہو کے رسول اس کو بدعا دے رہے صاحب کا خاطر پیغمبر کا اتنا عزیز تھا عزیز صحابی اور پھر پیغمبر نے فوراً حکم دیا صاحب کو اٹھا کے میرے خیمے میں لا یہ میرے خیمے میں رہے پیغمبر کے خیمے میں ایک ہی بستر مسلمانوں کے پاس سامان تھا پیغمبر نے کہا صاحب کو میرے بستر پہ لیٹا میں آج سے زمین پہ سوؤں گا جب تک کہ خندق کی لڑائی ختم نہیں ہوگی صاحب ابن معاذ میرے خیمے میں آرام کرے گا پیغمبر اسلام دردے کی کہ کتنا اعزاز دے رہے ہیں اپنے ان صحابی کہ خود اب صاحب تڑپتے رہے پیغمبر نے کہا نہیں میں زمین پہ سوؤں گا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اپنی پسند زمین پہ لیٹے تمہیں میرے بستر پہ لیٹنا جناب وہ فائدہ آ گئی جناب وہ فائدہ عالم اسلام کی شروع کی چند خواتین میں سے ایک ہے جو نرسنگ کا کام کرتی ہیں اگر سے کئی عورتیں تھیں کسی کا نام تاریخ میں نہیں جناب رفیدہ کا خصوصی نام کہ ان کے پاس دوائیوں کا اروا ذخیرہ رہتا جو بھی زخمی ہوتا تھا اس کی مرہم پٹی کرتی چنانچہ جناب رفیدہ نے آ کے ساتھ اپنے ماں کی زخم پہ پٹی باندھی اس وقت ضرورت پیش آئی کہ پہلے زخم کو منہ بند کیا جائے چنانچہ لوہے سے یا کسی چیز سے داغا جاتا پیغمبر اتنا بے چین تھے سانس کی بیماری سے جو پیغمبر نے کہا کہ اس زخم کا منہ میں بند کروں گا نہ یہ جو اوزار اور آلہ تمہارے پاس جس سے زخم کی رگوں کا منہ بند ہوتا خود پیغمبر نے اپنے ہاتھ ساتھ اپنے ماس کے زخم کو داغا زخم کا منہ بند کیا جناب رفیدہ نے پٹی باندھی اب ایک جملہ بات کا ہے ابھی سن لیجیے کیونکہ بات ختم ہو رہی اور وہ یہ کہ جب خندق کی لڑائی اختتام تک پہنچ گئی اس کے بعد ہمیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں پیغمبر نے کہا نہیں یہ میرا سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس تحلیت میرے سامنے ہو اور مسجد النبوی کے سامنے جو شہر تھا مسجد کا شہر اس میں پیغمبر نے خصوصی خیمہ لگوایا شہر مسجد ساتھ ان کے پاس کو وہاں لے جا کے لکھایا گیا جناب رفیدہ سے کہا گیا ان کا گھر مسجد کے برابر کہ تم ہر وقت آؤ اور مسجد میں ان کی دیکھ بھال کرو دوائی کرو جو کچھ بھی
وہ تمہیں پورا کرنا ہے, اور پیغمبر مسجد سے ہر وقت خیمے کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات کہ بعد کے ساتھ ابن معاذ کسی زخم سے شہید ہوئے بنا کے ان کا شمار شہداء میدان خندق میں ہوتا اگر کہ شہادت مسجد النبوی میں پائی. یہ واقعہ اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ بشر کے توفیق و پروردگار و حیات سال آئندہ بیان ہوگا, لیکن خندق کی لڑائی کے آخر آخر مسلمانوں کو یہ عظیم نقصان ہوا کہ اتنا عظیم صحابی وہ زخم پاتا ہے جس کے بعد میں شہادت ہوتی, اور بس اس کے چند ہی دنوں کے بعد, دو یا تین دن کے بعد, ہفتے کی رات شب آتا ہے جمعے کا دن نہیں ملنے محسوس قریش مکہ اور یہودیوں کو آپس میں لڑوا دیا. ہفتے کا دن اسی طرح گزرا, شاید کسی دن کسی موقع پہ ساتھ زخمی ہوئے. اتوار کا دن بھی اسی طرح گزرا, پیغمبر کو اطلاع تو مل گئی کہ نہیں ملنے محسوس کا منصوبہ کامیاب ہوا, لیکن ابھی بھی کفار مکہ کی جگہ جمے ہوئے. سنا کے پیغمبر اسلام دین منگل اور بدھ تین دن متواتر روزہ رکھا, حاجت کا روزہ. مجھے اسلام میں بعد میں یہ سنت قرار پائی کہ حاجت کے روزے شروع کرو پیر سے منگل اور بدھ. تو جنگ خندق میں پہلا موقع پیغمبر اب پیر کا دن ساری مصروفیات کر بھی خیمے سے نکل گئے, اور خیمہ جس پہاڑی کے دامن میں تھا, پیغمبر کا خیمہ پہاڑی کے بالکل نیچے بنایا گیا تاکہ کسی طرف سے حملہ نہ ہو سکے. پیغمبر اس پہاڑی پہ تشریف لے گئے, پورا دن روزے کی حالت میں اور پوری رات پیغمبر عبادت کرتے رہے. اور وہ جو پیغمبر کی مشہور دعا کہ اللہم منزل الکتاب مبدئ الصحاب سریع الحساب محکم العذاب, اے پروردگار کو کتاب کا نازل کرنے والا, بادلوں کو برسانے والا, حساب جلدی لیتا, اور گروہوں کو اور فوجوں کو پتھر پتھر کر دینے والا, پھیر دینے والا, احزاب کو احزاب کے قوت کو توڑ دینے والا, یا فریق المستصرخین یا اصل مستقی, وہ پوری دعا پیغمبر کی کتابوں میں ہے. پوری رات پیغمبر روتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے. پیر کا دن ختم ہوا, منگل کو پھر پیغمبر نے روزہ رکھا, سارا دن اور ساری رات اسی دعا میں گزری. بدھ کا دن پھر روزہ رکھا, اور عصر کے قریب پیغمبر پہاڑی سے اتر کے آئے. پیر کی صبح سے جو رسول پہاڑی پہ تشریف لے گئے, تو عصر کی سہ پہر کو پیغمبر اسلام پہاڑی سے اتر کے واپس خیمے میں آئے. یہ پہاڑی بھی اب تک ہے مدینے کے اندر, اور اس پر مسجد فتح کے نام سے ایک مسجد بھی بنی, کیونکہ پیغمبر نے یہاں فتح مسلمین کی دعا مانگی. اور جیسا میں تقریر کے شروع میں عرض کر چکا کہ اس پہاڑی کے بالکل سامنے پورا میدان خندق کراس کر کے جو مسجد ہے اس کا نام مسجد علی, وہ بھی پہاڑی پر ہے, یہ مسجد بھی پہاڑی پر. یہاں تین دن پیغمبر روزے کی حالت میں رہے, اور دو دن دو راتیں پوری رات پیغمبر نے اعمال انجام دیے. تیسرے دن کی سہ پہر پیغمبر پہاڑی سے اتر کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمان, تمہیں مشکا اور بشارت ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار نے یہ دعا قبول کی اور اس آیت کو نازل کیا جو آج کی تقریر کا سرنامہ تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے مومنو اللہ کی اس نعمت سے یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, یہ سکون جنود جب تمہارے پاس بہت سارے لشکر آئے, فارسلنا علیہا ریحاً وجنودا, تو تمہارے پروردگار نے بھی آسمانوں سے آندھی کو بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا کہ لم تروہا, تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے. یہ آیت لے کے نازل ہوئے, بس آج کی رات بشارت کی رات ہے, آج کی رات فتح کی رات ہے, آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے. اس رات کا انتظار کرو, یہ شب جمعرات, شب جمعرات شروع ہو گئے, بدھ کا دن ختم ہوا, شب جمعرات. اور تاریخ کہتی یہ شب جمعرات جیسے ہی شروع آہستہ آہستہ ہوا میں تیزی آنے لگی, بے موسم بے موقع بے محل کی ہوائیں چلنے لگی, آہستہ آہستہ ہوا میں تیزی آتی جا رہی. شیخ سمرسک ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام کے حوالے سے یہ نقل فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے آسمان اول کو کھولا اور ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور میدان خندق کی وہ سن کہ جہاں کفار مکہ ہے وہاں جاؤ اور وہاں چلو, اور آسمان دوم کو حکم دیا کھول آسمان کو کھولنے کے بعد کہ سنگریزوں کو برساؤ, اور آسمان چاروں کو آسمان دوم کو کھولا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو, اور آسمان چاروں کو کھولا اور حکم دیا کہ یہاں سے پتھروں کی بارش لشکرے کفار کے شروع ہو جائے. یہ چار آسمان ایک دوسرے کے بعد کھولے گئے, ہوائیں سنتر ملائکہ کا لشکر بڑے بڑے پتھر. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ چار عذاب آ رہے ہیں, تو تاریخ کہتی ہے کہ ہوائیں چلنے لگی, اس طرف مسلمان یہاں بھی ہوائیں محسوس ہو رہی, لیکن یہاں اتنی ہوا نہیں. اسی آج تک مورخین حیران کہ کیسی آندھی, ایک خندق ادھر آندھی نہیں آ رہی
اور ادھر اتنی زبردست آندھی آ رہی جو ابھی آپ سب دن سنیں گے. ہاں اسلام مسلمانوں کی صرف میں سردی ہے اور بڑی شدید سردی ہے, اور اتنا محسوس ہونے لگا کہ خندق سے دوسری طرف کافروں کے لشکر میں ایک کوہرام پتا ہو گیا. ایک مرتبہ آثار نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بھاگنے کے, چیخنے کے, چلانے کے, لیکن اتنی شدید سردی کہ کسی مسلمان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ اٹھ کے خندق کے قریب آ کے تو دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا. اتنی شدید سردی کہ باوجود یہ کہ نظر آ رہا کہ کچھ نہ کچھ تو بارہ نقصان کو پریشانی ہو گئی, لشکر بھاگا جا رہا, بےچین ہوا جا رہا, آوازیں آ رہی, کسی میں ہمت نہیں. پیغمبر اسلام خیمے سے باہر اور کہا کہ اے مسلمانوں تم میں سے وہ کون اس وقت ہم تک پار کر کے جائے اور کفار مکہ کی اطلاع لے کے آئے, میرا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بحث ملے گی. اور معصوم کا جملہ بھی مجھے کو بحث کتنی بڑی نعمت ہے مومن کے لیے, پیغمبر بحث دے رہے ہم مسلمان خاموش. پیغمبر نے کہا تم میں سے کون جو ہم تک پار کر کے سامنے جائے, وہ پار کی اطلاع لے کے آئے, میرا وعدہ ہے کہ اسے جنت ملے گی اور جنت میں وہ حضرت ابراہیم کا رفیق بنے گا. یہ درجہ پیغمبر نے بڑھا دیا, پھر بھی سب خاموش. پیغمبر نے کہا تیسری مرتبہ تم میں سے کون ہے جو خندق پار کر کے جا اور وہاں کی خبر لے گیا, اسے بحث ملے گی اور بحث میں وہ میرا پڑوسی بنے گا. اپنا پڑوس ادا کر رہے ہیں مسلمان, سردی کی اتنی شدت کہ ہمت نہیں پڑ رہی. اب یہاں دو روایت ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ تیسری آواز کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ, اور ایک روایت یہ کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی خاموش. خود رسول نے آخر کہا اے حذیفہ رضی اللہ عنہ تم کیوں خاموش ہو؟ وہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں بول رہا, اگر اتنی شدید بھوک اور سردی کہ میری آواز نہیں نکل پا رہی, حالت کا اندازہ کریں. جب خندق کی لڑائی شروع ہوئی 25 دن پہلے, اس وقت مسلمان اتنے باقی نہ تھے کہ پیٹ پہ پتھر مارتے, 25 دن میں تو حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی ہو. بول رہا حذیفہ کہہ رہے آواز نہیں آ رہی. پیغمبر نے کہا کہ ہے حذیفہ جاؤ تم, اور جانے کے بعد کفار کی اطلاع لے دیا. حذیفہ تیار چلے. اب کہہ رہے ہیں کہ سردی اتنی شدید کہ میں خود حیران کہ میں ہمت کر کے حکم رسول سے نکل تو آیا, جاؤں گا کہ لیکن خیر حکم رسول. پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا اللہم اخرجہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. پروردگار اس کی حفاظت فرما, سامنے کی جانب سے بھی, عقب کی جانب سے بھی, سیدھے ہاتھ کی طرف سے بھی, الٹے ہاتھ کی طرف سے بھی, اوپر کی طرف سے بھی, اور زمینی بلاؤں کی طرف سے بھی. پیغمبر کی دعائیں اور حذیفہ آگے بڑھے, بڑی شدید سردی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں خندق میں اترا اور ایسا لگا کہ لطف آ رہا مزہ, ایسا ایسی تو گرم ہوا مجھ تک گھیرے میں لے رہی جیسے میں کسی گرم حمام سے گزر رہا ہوں. آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے جیسے کسی ہیٹر والے کمرے میں آ گئے. اتنے مزے سے وہ سارا سردی کا احساس ختم. جب سردی کا احساس ختم, ایک مرتبہ چستی آ گئی, ہوشیاری آ گئی, توجہ آ گئی. اور یہ جو اس وقت آپ نے جملہ سنا, یہ پورے اسلام کا خلاصہ, پورے اسلام کا خلاصہ یہ جملہ ہے جو ابھی آپ نے سنا. یہ جس وقت ہمیں کوئی آدمی اسلام کے واجبات اور احکامات پہ عمل کرنے جاتا, بڑی رحمت لگتی ہے, بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے, ہمت ٹوٹنے لگتی, دل جو ہے وہ مرنے لگتا, حوصلہ انسان کا پاس ہونے لگتا. شروع میں داڑھی رکھی پڑی جائے, شروع میں پردہ اچھے پڑی جائے, شروع میں حرام رستے بچے پڑی جائے, شروع میں پابند نماز پڑھنے پڑی جائے, شروع میں مالی واجبات کو ادا کیا, ہر طرف سے کھانے اور سب کچھ. وہی حذیفہ کا واقعہ اسلام کا خلاصہ. ایک مرتبہ ہمت کر کے اس راستے پہ چلے جاؤ, پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گی کہ پروردگار میری سنت اور اس شریعت پر چلنے والے ہر سمت سے بچا. اور پھر وہی جو حذیفہ نے کہا چند قدم چل کے تو مزہ آنے لگا, ایسا لگا کہ جیسے میرے آرام اور آسائش کے لیے گرمی کو بھیجا جا رہا. یہی ہوگا ہمیشہ, ابتدائی چند قدم حذیفہ کی طرح سے بڑے مشکل ہوں گے. ایک مرتبہ حوصلہ کر کے چل پڑیے راہ اسلام پر, شریعت اسلام پر, صراط مستقیم پر, اللہ کی تائید اور مدد بھی آئے گی, اللہ کی جانب سے ہر زحمت کا حل بنائے گا لے کے آئیں گے, جیسے حذیفہ گواہی دے رہے ہیں. چند جملے حذیفہ کے پورا خلاصہ ہے اسلام کا, پورا خلاصہ ہے شریعت سے چلنے والوں کے لیے گائیڈ لائن بتا دی گئی. میں حذیفہ چلے خندق پار کر کے دوسری جانب پہنچے, لیکن وہاں پر اتنا انتشار کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے درمیان کون آ گیا. ایسا لگا کہ سردار لشکر ابو سفیان کو کچھ اندازہ ہوا, کچھ اندازہ, لیکن کیوں اگلا جملہ سنیے گا تو پتا چلے, لیکن باقی کسی کو کوئی خبر نہیں. حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, میں نے دیکھا کہ میں کسی خندق سے دوسری طرف سے آ رہا, لیکن یہاں تو اتنی شدید آندھی کہ کھڑا رہنا مشکل ہوا جا رہا. حالت یہ ہے کہ سارے خیمے گر گئے. لیکن سردی تو پہلے سے یہ خیمہ تھا بچاؤ کا انتظام, سارے خیمے گر گئے, ساری تنابیں ٹوٹ گئی جو انہوں نے دیکھیوں. اب یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے, پیغمبر اثر کے بعد اترے ہیں باہر سے اور بشارت دی ہے شروع. جو انہوں نے کھانے کے لیے دیکھیاں چڑھائی چولہوں کو, چولہے اس طرح الٹے پڑے, دیکھتے اس طرح الٹی پڑی, سارے فراق بن چکے اور آگ جو ہے پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ اونٹوں کے سجاوے اور محملے وہ تک ہوا کی شدت سے اڑتے پھر رہے, لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا. عجیب بات, ایک ہی میدان نہیں جس کا اتنا سہل فرارا اور ایک اس سے بہتی عجیب آندھی آئی تھی. قرآن کہہ رہا بارسل نہ علیہ اور ریحل, اب سے ان کے اوپر آندھی بھیجی تمہاری مدد کے لیے, یہ تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. بلبلی مچ گئی. یہاں سے آج میں نے تقریر شروع کی تھی وہ جملہ ذہن میں رکھے تھا کہ امر اتنے سوچ کے مرنے کے بعد کافروں کو واپس جانا, مگر اپنی فوج کو کیا جواب دے, کوئی بہانہ چاہیے. ایک چھوٹا بہانہ ملا کہ یہودی ساتھ چھوڑ دے, مگر وہ بھی کوئی اتنا اچھا بہانہ نہیں, بڑا بہانہ چاہیے. وہ خود بخود بن رہا گزرا پھیرے اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے کنکروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے کنکر کہ ہر کافر نے اپنے سر پہ ڈھال رکھی ہوئی, اور ڈھال سے جب کنکر ٹکرا رہے ہیں تو پورے میدان خندق میں ٹن ٹن کی آوازوں سے شور مچا ہے, شور مچا ہوا ایسی شدید آندھی اور کنکروں, چھوٹے چھوٹے کنکروں کا پکڑا. تھوڑی دیر گزرتی ایک مرتبہ جانور بے چین ہونے لگے اور پھر ذرا بڑے بڑے پتھر آنے لگے. سردی بھی بڑھ گئی. یہاں تک ایک مرتبہ ابو سفیان نے حکم دیا کہ دیکھو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ شاید ہمارے دشمنوں میں سے کوئی آ گیا. ہر آدمی اپنے دائیں والے سے اس کا نام پوچھے, باقی اگر کوئی دوسرا آیا تو پکڑ لیا جائے. یہ اچھی تک گزرا سا بھی جیسے ہی میں نے سنا, میں نے سوچا سب سے پہلے میں ہی نام پوچھوں تاکہ پھر کوئی مجھ سے نہ پوچھوں. دنیا کے میں نے دائیں والے سے پوچھا تم کون ہو, کہا میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ. دائیں والے سے پوچھا تم کون ہو, کہا میں ہمارے آنکھ ہوں. بس میں نے جب میں نے پہن کر تو اب دو دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, اس سے کسی نے نہیں پوچھا. اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو تو چھپا لیا, اپنے آپ کو میں نے چھپا لیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا حکم آیا اور وہ یہ, سردی بہت بہت سردی سے بچاؤ کے دو طریقے, خیمے وہ گر چکے, آگ وہ بڑھ چکی, تو نئی آگ روشن کی گئی مگر کام نہیں چل رہا. اب اس کو سفیان نے کہا ایسا کرو, ہر آدمی دوسرے سے لپٹ جائے, ہر آدمی اپنے جسم کی گرمی دوسرے تک پہنچائے, شاید اس سے کو دیکھا تو سردی کم. ہم سب لوگ آپس میں لپٹنے لگے. یہاں بھی میں نے سوچا کہ جب لپٹتے ہیں دو آدمی تو بات چیت شروع ہوتی. میں نے پہلے بات کی تھی کہ تم کون ہو, اس نے کہا میں قبیلہ ہماردن کا فلاں آدمی, اور اب میں اس کے گھر کے حالات والات پوچھنے لگا تاکہ اسے پلٹ کے مجھ سے سوال کا موقع نہ ملے. اور اس دوران ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اتنے قریب سے یہ سردار مکہ گزرا کہ میں چاہتا تو آگے بڑھ ایک تلوار چلا کے اس کی گردن کو جدا کرتا. تلوار کی جانب میرا ہاتھ بڑھا لیکن مجھے فوراً یاد آ گیا جب پیغمبر مجھے بھیج رہے تھے تو دعا مانگنے سے پہلے جملہ کہا, اے ابو بکر جاؤ فقط خبر لے کے آؤ, خبردار کسی کافر مشرک پہ ہاتھ نہ اٹھانا, کسی کو قتل نہ کرنا. یہ حکم دے کے بھیجا گیا. سنا کے باوجود اس سے جو میں دیکھ رہا یہ بہت قریب ہے میرے لیے, لیکن میں نے یہ ہے وہ مندر کہ حکم رسول کے سامنے اپنے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا. جذباتی لوگ چاہے نوجوان ہو چاہے بزرگ ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں, سارے کچھ کہہ رہا ہم جذبات کی وجہ سے کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہو جائے, کتنے ہی جذباتی صحیح مگر جانتے ہیں کہ جو آیت کا حکم ہے اسے ماننا, پیغمبر کے حکم کو مانا تبھی تو اتنا عظیم مقام ہوا کہ صاحب و صرف رسول اللہ کہنا ہے. حتیٰ کہ رسول کے راستہ یہ لقب ہے حذیفہ کا, میں نے اپنے ہاتھ پہ قابو رکھا. اور اتنے آٹھویں امام کی حدیث بھی ذہن میں دوہرا دیجئے, امام نے کہا آنکھیں بھیجی پہلی آسمان وہ آ چکی, امام نے کہا کہ دوسرا آسمان کھلا کنکر بھیجے گئے وہ بات رہے, امام نے کہا تیسرا آسمان کھلا ملائکہ جانور بھٹکنا شروع ہو گئے, جانوروں کی شور کی آواز آ رہی, امام نے فرمایا کہ چوتھا آسمان کھلا پتھر برسنے لگے, مجھے ایسا گواہی بھی دے رہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے پتھر کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے بیچ میں گر رہے ہیں, مگر اس کی وجہ اب تو سرداروں نے قریش کی ہمت بھی ختم ہو گئی اور انہیں بہانہ بھی مل گیا جس کی تلاش کے وقت کئی دنوں سے تھی. ہمارے اتنے افسوس کے بعد سے بہانہ کیا ملا. ایک مرتبہ ابو سفیان کھڑا ہو کے تقریر کر رہا, جائیں میرے دوستوں اور ساتھیوں دیکھو ہم محمد سے لڑ سکتے, اس کے ماننے والوں سے لڑ سکتے, اور وہ زمین کا کوئی لشکر لے کے آئے اس سے لڑ سکتے, لیکن ایسا لگتا کہ محمد نے اپنے جادو کی مدد سے آسمان سے لشکر کو بلا لیا. ہم جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم آسمانی لشکر سے نہیں لڑ سکتے. یہ وہ بات جو عرب کے اس وہم پرست معاشرے کے ہر سپاہی کی سمجھ میں آ گئی. ابھی تک جو اس نے چار واقعات بھی دیکھے, بے وقت کی آندھی, شہرا کے رہنے والا, موسم اور گھڑی کے بارے میں دنیا کی بہترین سے بہترین حسین سے زیادہ اطلاع دے سکتا, تو آپ کو ایک ایک منٹ بغیر گھڑی کے بتا دے گا اس وقت کتنے بجے, اور موسم کے بارے میں وہ بغیر کسی قسم کی موسم موسمیات کی پیشین کو سنر میں بتا سکتا, بارش کب آئے گی, آندھی کب آئے گی, سردی کب آئے, گرمی کب آئے. پہرا میں رہنے والے, دیہاتوں میں رہنے والے, ان کو اتنا تجربہ تھا. تو بے موسم کی آندھی, کنکر تو آج تک کبھی سنے ہی نہیں, پتھروں کی بارش, وہ جو سردار مکہ نے نعرہ لگایا کہ آسمانی لشکر آ گیا, جادو کا لشکر آ گیا, سب کی سمجھ میں آ گیا, اور سب تیزی سے اٹھ کے چلے. سب سے بری حالت خود سرداروں کی, ہر قبیلے کا سردار اپنی سواری کی جانور کی جانب دوڑا, اور اندازہ کر جو سب سے بڑا سردار ہے اس لشکر کا, اس کی حالت کیا, وہ دوڑ کے اپنے اونٹ پہ آگے بیٹھتا اور اس کو تیزی سے بھاگانے کی کوشش کر رہا, کوڑے مارے جا رہا, اونٹ تیزی سے دوڑ, لیکن اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا. ایک اور قبیلے کا سردار وہاں گئے, وہاں کی کیا حالت ہے, یہ اتنا بھیشن اتنا گھبرایا ہوا کیوں, وہ تو پورے قبیلے کا سردار, زندگی سے سر پہ جھکا لیا اس سردار کوڑے سے, مگر کہا کہ جادو کا لشکر آ گیا ہے, کیسے مقابلہ کر, مگر اپنی عقل کو تو ٹھکانے رکھو, یہ تو دیکھو اونٹ کے پیر جو تم نے باندھ رہے تھے, پیر بندے ہوئے اور مار مار کے اسے کہہ رہے تھے, چلو مار مار کے اس کو بگا رہے, اس لیے بھی کیا جلدی اور اس لیے بھی کیا بے ہوشی. اب جو اس نے دیکھا تو واقعی سمجھ میں آ گیا, جس طرح بغیر کنٹرول کی گاڑی چلائی جاتی یا بریک دبا کے گاڑی کو بگانے کی کوشش کی جاتی, اسی طرح سے بندھا ہوا اونٹ اور اسے کوڑے مار رہا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ کیسی گھبراہٹ اور بلبلاہٹ اس میدان کے اندر ہوگی, جو نہ جیسے ہی اس نے اپنے اونٹ کے دانوں کو کھولا اور اس کا اونٹ دوڑا, اب کس میں اب کون باقی رہنے والا, سارا لشکر ایک مرتبہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. ہدے قطل یمانی کہتے ہیں کہ میں واپس بندہ سے اتر کے اس وقت رسول کے پاس آیا جب کہ آخری آدمی کو بھی میں نے جاتے دیکھا, آخری آدمی بھی چلا گیا, 10,000 کا لشکر اتنے جلدی گیا کہ 12 بجے تک پورا میدان خندق خالی ہو چکا. میں واپس آ رہا, ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورا لشکر چلا گیا اور کچھ لوگ آ رہے ہیں, سفید ہمارے پہلے ہوئے کچھ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں, تو جانے والے گئے تو جانے والے کون ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. سفید ہمارے سب نے مجھے دیکھ کے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا, اور حیران یہ تو پھر قریب والے تو نہیں ہوئے جو اللہ کو مانتے, وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا, اے حذیفہ مبارک مبارک, خدا نے تمہیں کامیاب کیا, ہمارا سلام اپنے رسول کو پہنچانا, خدا حافظ, یہ کہہ کے وہ موڑے مجھے جلدی کی رسول کے پاس آنے, اندر سے اتر کے رسول کے پاس پہنچا, پیغمبر اسلام سے کہا اللہ کے رسول اطلاع لے کے آیا, جو آپ منگوا رہے وہ اطلاع لے کے آیا, یہ کہ آخر چلا گیا ہے پورا خندق کا میدان خالی پڑا. پیغمبر اسلام شکر کے سجدے میں گرے اور کہا اللہ کے رسول نے اور عجیب بات کہنے دیکھی, بالکل آخر جب میں خندق کے اندر اترنے والا تھا یہ چند لوگ نظر آئے. پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے؟ حذیفہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں تو سمجھا کچھ کافر واپس آ رہے ہیں, مگر نعرہ تکبیر, کہا یہ اللہ کے وہ ملائکہ جن کا وعدہ پروردگار نے آج کے پہر کو دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم فارسلنا علیہا ریحا, ہم نے آندھی بھیجی وہ جنودا لم ترہا, اور ایسے لشکر بھیجے کہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے, انہیں لشکروں میں سے ایک لشکر تھا. اور پھر یہاں پہ جملہ, اے حذیفہ آج تم نے دیکھا, کل کبھی پورا مدینہ دیکھے گا ملائکہ کو, یہ پیغمبر نے کہا کیا. اور اگلا دن واقعا وہ آیا, لیکن وہ ان شاء اللہ اگلا دن اگر توفیق پروردگار اور زندگی میں مستعار رہی تو وہ سالے آئندہ یہاں تقریر نمبر 98 سے شروع ہوگا. بہت ہی مختصر اس واقعے کو مکمل کر دوں. خندق کی لڑائی 21 دن یا 25 دن کے بعد اختتام کو پہنچی, مسلمان واپس مدینہ میں آئے, سب اپنے اپنے گھروں میں گئے, پیغمبر اسلام اپنے گھر نہیں گئے, سب اپنے اپنے گھروں میں گئے, رسول اپنے گھر نہیں گئے. واقعان آج تک کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر مدینہ آئے ہوں تو اپنے گھر گئے؟ آج تک نہیں ہوا اور آج بھی نہیں ہوا. پیغمبر بجائے اپنے گھر جانے سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آتے, صرف سفر کا مسئلہ نہیں ہے, مدینے سے جب پیغمبر باہر جائیں واپس اپنے حجرے میں نہیں آئیں, پہلے خانہ فاطمہ کو سلام کریں گے. آئے بیٹی کے گھر میں بیٹھے, ہتھیار اتارے ہیں, فاطمہ پانی لائی ہے تاکہ دادا کے چہرے کو دھویا جائے, کہ اے اس وقت جبرائیل امین داخل ہوئے, اس حالت میں بھی جبرائیل ہتھیار پہنے, اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دی, ہم ملائکہ نے بھی ہتھیار نہیں اتارے, ہم ہتھیار پہنے ہوئے ہیں, بلکہ بات آپ نے سنا ہو گیا تھا ملائکہ کے لشکر کو دیکھ کے آئے ہم ہتھیار پہنے ہوئے اور اللہ کی حکم دیتا کہ آپ فوراً ہتھیار پہنے اور وہ بنو کرے گا لگا بازی غداری اور بے وفائی کی ان کو سزا دینا فوراً سزا دینا اور عجیب جملہ کہ اللہ کے رسول پورے مدینے میں اعلان کرانا کہ عصر کی نماز تک ہم سب کو وہاں پہنچ جانا کوئی آدمی لا یصلی صلاۃ العصر کوئی آدمی نماز عصر کے یہاں نہ پڑھے کتنی تیزی کے ساتھ حکم پروردگار ہے پیغمبر نے وہی ہتھیار وہی اسلحہ پہنا وہاں گئے بنو قریظہ کو شکست دی وہاں پر ان کے سارے مرد مارے گئے ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بنے کیوں جو خود انہی کی کتاب تورات ہے کتاب تورات 73 نمبر 30 کی آیت نمبر 30 کے مطابق فیصلہ ہوا آخر میں کہیں یہی پایا اور اس نے یہی لکھا جو باغات اور غدار کی یہ سزا ہے اس سزا کے بعد پیغمبر مدینہ واپس آئے ساتھ ان کے ماسک شہید ہوئے اور اس طرح خندق کا واقعہ مکمل ہوا تھا پھر بھی جو میں نے آخر میں دو جملے میں بیان کیا کہ آئندہ سال پوری تقریر بنے گی اور بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے اور مجھے بڑا سہارا ملا سیرت رسول 6 سال مکمل ہوا ہے 97 تقریر 300 ایک ہی موضوع تھا تاریخ جیسا خشک موضوع اور ایسی تاریخ جس میں کبھی 20 نام ایک دن میں آتے جب تک سبیروں کا تذکرہ ہوتا صرف اس بڑی تعداد میں صاحبان ایمان یہاں شریک ہوئے یہ جو صدقہ جاریہ بنا جب کہ مثلاً کیسے لوگ سن بھی رہے ہیں مجھے معلوم دنیا کے بہت سے علاقوں میں بھی لوگ سنتے ہیں خصوصاً یورپ اور امریکہ میں تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ہم کار میں جاتے ہیں لمبی لمبی ڈرائیو ہوتی ہے 40-45 منٹ جانے میں 40-45 منٹ آنے میں اور یہ تفریح سب سے مناسب ہے جس کے لیے سنتے جاتے ہیں تفریح سنتے واپس آتے ہیں اسی لیے میں باہر جاتا ہوں تو مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ لوگ چھٹی تفریح کے حوالے سے کوئی بات پوچھتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے چھٹی تفریح میں کیا کہا ان کو یاد اب یہ جو سلسلہ چلا اس میں سارا کا سارا کریڈٹ جو جاتا وہ مجمع کو جاتا کہ بے شمار سے کہتے کوئی بھی نہ آتا اور ہم ہی بیٹھے ہوتے تھے 5 تقریریں کرتے 10 کرتے 15 کرتے خدا سے کوئی اور موضوع ڈھونڈا جاتا لیکن آپ حضرات کے شوق آپ حضرات کو یہاں آنا جب 1.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے تک کی تقاری ہوئی وہ لوگ باقاعدگی سے بیٹھے تو بہرحال یہ سچا جاری ہے میں آپ کا شریف ہیں آخری تقریر میں یہ چاہتا ہوں اگر سے میرا خیال یہ تھا کہ آج کی تقریر مختصر رہے گی اسی لیے میں ذرا دیر سے بھی آیا لیکن 16 گھنٹہ تو ہو گیا ہے پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 ہفتے مسائل بیان نہیں ہوئے جہاں آپ نے 97 ہفتے رحمت کی اور اتنی لمبی لمبی تقریریں تھوڑی 5-7 منٹ مسائل کے لیے اس کے بعد آج اس ذکر کو انشاءاللہ مسائل کے بعد مسائل سے مکمل کیا جائے گا جو آج کا تقریباً مسلسل طریقہ کار بن گیا پہلے 2 یا 3 مسئلے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ روزے کے بارے میں ہے یہ مسئلہ کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں بہت پوچھا گیا اس لیے میں اس کا تذکرہ کر دیے دے رہا ہوں روزے کے عالم میں ہر آدمی کو پتا ہے کہ کھانا پینا بلکہ کسی قسم کا غبار تک اپنے حلق سے اتارنا گناہ اور مبتلا روزہ ہر ایک کو پتا ہے کسی قسم کا غبار تک یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں حقہ پائپ سگریٹ اور بیڑی اس مسئلے کی وجہ سے حرام ورنہ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ نہ کھانا ہے نہ پینا اگر روزہ صرف کھانے پینے سے ٹوٹا کرتا تو شاید روزے کی حالت میں سگریٹ کی اجازت مل جاتی لیکن کیونکہ روزہ توڑنے والی 10 چیزیں پانی دو نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام ہے بلکہ کھانا پینا حرام ہے کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا حرام ہے اس نے واجب پہلی سے پہلے اگر واجب ہو گیا تو روزہ شروع ہونے سے پہلے اس کو کوٹ اتار لینا اسی طرح سے اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا انہیں میں سے ایک چیز ہے سارے غبار کو الگ تک پہنچانا بلکہ آگاہ کوئی تو فرماتے احتیاط کے واجب یہ ہے کہ گاڑا کا پتلا غبار بھی ہے وہ بھی الگ تک نہ پہنچے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو سگریٹ حکا اور تمباکو نوشی کی مختلف چیزیں جس اعتبار سے روزے میں ممنوع جو وہ کھانے پینے میں نہیں آتی وہ اس چھٹی یا ساتویں چیز میں آتی ہے کہ غبار حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے نیچے سے مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی نیچے اترے اگر حلق سے ٹکرا بھی رہا ہے غبار جہاں سے وہ توا ہے تقریباً وہ مقام وہاں سے ٹکرا بھی رہا ہے وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے اچھا یہ ضمنی بات آگے سے میں بیان کر دوں کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ سگریٹ کے بارے میں کیا فتوا مہاراجے کا سگریٹ کے بارے میں فتوا یہ ہے کہ سگریٹ نہ صرف یہ کہ حلال بلکہ اس میں کراہیت تک نہیں چاہے کوئی نیا پینے والا ہو چاہے کوئی پرانا پینے والا ہو آواز سے جتنی سگریٹ نوش فرماتے ہیں وہ تو ہر ظاہر کو پتا لیکن اس کے علاوہ جو مہاراجے سگریٹ نہیں بھی پیتے سب کا فتوا یہی سگریٹ نوشی اسلام میں بالکل جائز ہے اور توفی میں نظر کے مسائل میں اس کی جانب اشارہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوالہ ہم کو چاہیے. توضیع المسائل یہ مسئلہ ایک ایسی جگہ لکھا ہے کہ عام طور پہ کسی کا ذہن نہیں جاتا. سگریٹ کا مسئلہ نظر میں لکھا ہو, ہاں نظر میں لکھا ہے, آپ نظر کا چیپٹر کھولیے تو وہاں ساتواں کا مسئلہ یہ کہ منت جو آپ مانیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہا منت مانگ. منت کا مطلب ہے بہر چاہے گاڑی میں کچھ دے رہے ہیں تو وہی چیز کی منت مانی جائے گی جو اللہ کو پسند ہے. یا تو کوئی واجب کام ہو جس کی منت مانیں گے, یا کوئی مستحب کام ہو جس کی منت مانیں گے. منت مانی کھلا کام ہوا میں صبح کی نماز پڑھوں گا, منت مانی میرا کھلا کام ہوا میں اس رمضان کے روزے رکھوں گا, منت مانی جو کھلا کام ہوا تو نماز شب پڑھوں گا یا سنتی روزے رکھوں گا. یا واجب کی منت ہے یا سنت کی. اچھا کسی نے کہا کہ واجب کام کی منت مجھے منت ہوں تو واجب کام تو کرنا ہی پڑنا, یعنی اگر کھلا کام نہیں ہوا تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے, تو واجب تو کرنا ہی نہیں. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ آپ واجب کی منت مانگ سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے آپ کی حاجت پوری کر دی تو صبح کی نماز آپ پر ڈبل واجب. پھر اگر قضا ہو گئی تو عام حالت میں صبح کی نماز قضا ہوتی ہے, اس کی قضا پڑھنی. منت مان کے اگر صبح قضا کر دی تو منت توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. روزے کی منت مانی رمضان کی تو ویسے ہی رکھا, لیکن منت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ چھوٹ گئے تو جو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہ دیجیے, اس کے ساتھ جو منت توڑنے کا کفارہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا. تو یہ واجب کی منت کا فائدہ. تو واجب کی منت بھی مان سکتے ہیں, سنت کی منت بھی مان سکتے ہیں, حرام کام کی منت نہیں مان سکتے. اگر انسان نے نیت کی کہ میرا گناہ کام ہو گیا تو میں اتنے زیادہ بہت غریب ہوں گے نا, اسے بینک میں نوکر رکھوا دوں منت کرو, لیکن میں وہ مثال نہیں دے رہا کہ لوگ کہیں گے وہ کون مانتا ہے منت. اگر میرا کھلا کام ہو گیا تو میں اس کے شکرانے میں شراب پیوں گا, لیکن منت کوئی نہیں مانتا. اس لیے میں نے مثال نہیں دی, مجھے مذاق کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھی مثال. لیکن دوسری مثال کہ اگر میرا کھلا کام ہو گیا تو میں کھلا مومن کو بینک کی نوکری رکھوا دوں گا, بینک میں نوکر رکھوا دوں گا. بینک کی نوکری حرام ہے, یہ منت بھی آپ کی حرام ہو, یہ آپ کی نہیں ہے, آپ کو یہ بالکل غلط. یا میرا کھلا کام ہو گیا تو اس کو بھی جو صرف حرام فلمیں دیکھنا چاہتا ہے اس کو میں وی سی آر خرید کے دے دوں گا. بےچارا غریب آدمی ہے, کئی دفعہ کہہ چکا کھانا مت دو مگر وی سی آر دے دو. بس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ منت حرام. ویسے باقی تو جو آپ کو کریں تو کریں, لیکن منت کے اعتبار سے یہ منت غلط, حرام کی منت نہیں ہوتی. اسی طرح مکروہ کی منت نہیں ہوتی. گنا کام ہو گیا تو مثلا لوگوں کو بنے ہوئے گردے اور تلے کی کھلاؤں گا. اب گردے اور تلے کی اسلام میں مکروہ, اس اعتبار سے اس کی منت بھی غلط. حرام کی منت غلط اور مکروہ کی منت غلط, کیونکہ مکروہ کا مطلب اللہ کو ناپسند, منت کا مطلب ہم اللہ کو تحفہ دے رہے, جو اس کو ناپسند ہے وہ کیسے دے سکتے. اچھا تو واجب کی منت جائز ہے, مستحب کی منت جائز, حرام کی منت غلط ہے, مکروہ کی منت غلط. چنانچہ خواتین کی ہر وہ منت جس میں کہیں سے بے پردگی داخل ہو سکتی وہ اسی لیے غلط. اور وہ جو منت آتی ہے کہ بچے کے سر پہ پاپا لگوانا, وہ اس مہینے میں آ جاتی, اس اعتبار سے کہ منت اپنے بارے میں ہوتی ہے دوسرے کے بارے میں نہیں ہوتی, کوئی غلط مسئلہ. تو خیر ایسی منت کے ننگے پیر نہیں جائیں گے, مطلب خواتین کو ایسی منت مارے وہ غلط ہے. اس اعتبار سے اگر نام ہم مرد مرد دیکھ سکتے ہیں. اچھا مکروہ کی منت بھی غلط ہے. موبا ایسا کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر, اس کی منت جائز ہے یا جائز نہیں؟ کیونکہ موبا تو اسے کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ ناپسند. اس میں پھر یہ مسئلہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ موبا کام جس کو اللہ نے آپ سے چھوڑا, اس میں اگر آپ کوئی اچھائی کا پہلو نکالتے ہیں تو اس کی منت صحیح ہوگی. اور پھر مثال دیتے ہیں, دیتے ہیں جیسے سگریٹ. سگریٹ پینا واجب نہیں ہے, مستحب نہیں, حرام بھی نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں. موبا ہے, آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ پانی پیتے ہیں, جس طرح آپ شربت پیتے ہیں, جس طرح چائے پیتے ہیں, اس طرح سگریٹ. پھر وہاں امام خمینی اور آغا کو لکھتے ہیں. تو اس لیے اگر سگریٹ کی منت مارنا, سگریٹ چھوڑنے کی, تو پہلے اس میں کوئی اچھائی پیدا کرے کہ چونکہ سگریٹ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا, اور منت مانے اب یہ منت صحیح ہوگی. ورنہ اگر آپ پانی جو بھی کہیں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا, اگر اللہ نے گناہ کام کر دیا تو سگریٹ چھوڑ دوں گا, وہ منت ہی غلط. پہلے سگریٹ چھوڑنے کی کوئی اچھائی نکالی, وہ اچھائی جو شریعت نے تو نہیں بتائی, جو شریعت نے کہا یہ حرام بھی نہیں ہے مکروہ بھی نہیں, کوئی اچھائی نکالی ہے جس کو لوگ مانے کہ ہاں یہ آپ نے ایک اچھائی نکالی, اس کو ذہن میں رکھ کے منت مانی جا سکتی, تو وہاں سگریٹ کا مسئلہ ہے. اچھا کوئی صاحب کہیں گے کہ سگریٹ وہ تو جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز, اسلام تو ہر نقصان دہ چیز کو حرام کہتا. یہ مسئلہ بھی جس نے اس طرح سمجھا غلط نہیں ہوگی. ہر نقصان دہ چیز حرام نہیں ہے اسلام, وہ نقصان دہ چیز حرام ہے جس کا نقصان فوراً, یہ کہا جائے کہ اس آدمی نے خودکشی کی فوراً نقصان کیا, زہر کھا لیا فوری نقصان ہے وہ حرام, پسٹول کی گولی اپنے جسم میں اتار دی فوری نقصان ہے وہ حرام, سگریٹ کا نقصان اگر فوری ڈاکٹر نے کہا اب اگر سگریٹ پیو گے تو فوراً مر جاؤ گے یا انتہائی شدید طبیعت خراب ہوگی, اس آدمی کے لیے حرام, لیکن خالی سگریٹ پیو اگر یہی چیز ڈاکٹر چائے کے بارے میں کہے تو چائے بھی اسی طرح حرام, یہی چیز ڈاکٹر شکر کے بارے میں کہے شکر بھی اسی طرح حرام, فوری نقصان, اور وہ چیزیں جن کا نقصان دیر میں ہوتا ہے 20 سال لگتے 25 سال لگتے وہ نقصان اسلام میں حرام نہیں, ورنہ پاکستان میں رہنا بھی گناہ ہو جائے گا شاید اور کھانا پینا بھی گناہ ہوگا, جی میں گریس ملا ہوا ہے چاہیے نقصان نہیں پہنچے گا, ضرور نقصان پہنچائے گا, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچے گا ضرور پہنچے گا, اسی طریقے سے کھانے پینے کی جتنی چیزوں میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے, آپ جان کے مغربی دنیا میں دیکھیے بڑا جرم مانا گیا, نقصان پہنچا رہے ہیں آپ, دواؤں تک میں ملاوٹ ہوتی, ملاوٹ کی حالت تو یہ کہ جو آنکڑا پڑھا جاتا ہے پتا نہیں صحیح ہے یا غلط, ملاوٹ 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 ہر چیز میں ملاوٹ ہی کھاتی نہ گھبرا گیا, آگے دنیا میں رہنا بےکار ہے میں خودکشی کر کے مر جاتا ملاوٹ والی دنیا میں نہیں رہوں گا, زہر کھا کے خودکشی کی موت بھی نہیں ہے کیونکہ زہر میں بھی ملاوٹ تھی, وہ خیر اب جب اتنی ملاوٹ ہر چیز میں ملاوٹ تو کھانے پینے کی چیزوں کی ملاوٹ ضرور نقصان پہنچا رہی ہے, اچھا کھانے پینے کو چھوڑی کراچی کی ہوا خصوصاً کھا کر کے اتنا اس کے اندر آلودگی اور دھواں اور بسوں کا اور گاڑیوں کا دھواں یہ سب کچھ, یا پوچھ لیجیے کسی بھی ڈاکٹر واپان یہ نقصان دہ ہے یا نہیں, ضرور نقصان دہ, یہاں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو پھیپڑا بالکل کاربن سے سیاہ نکلتا جو سرخ نکلنا چاہیے, اتنی زیادہ ہوا میں کاربن ہے اور مختلف آلودگیاں, پھر یہ آرام نہیں کیوں, اس لیے کہ چیزوں کے نقصان رفتہ رفتہ ہوتے ہیں, ہر وہ چیز جس کا نقصان آہستہ آہستہ وہ اسلام میں جائز ہے گنا نہیں, سگریٹ کا نقصان بھی عام آدمی کے لیے آہستہ آہستہ ہے تو ضرور میں کیا چاہتے ہیں کہ ضرور یہ نقصان, لیکن چائے میں بھی نقصان ہے کافی میں بھی نقصان ہے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہمارے یہاں روغن ہوتا ہے اس میں بھی نقصان ہے شکر میں بھی نقصان, یہ ساری چیزیں ہم ترک نہیں کرتے, ڈاکٹر کہتے ترک کرنا چاہیے لیکن شریعت جو ہے نا ڈاکٹر کی باتوں پہ اتنا نہیں چلتی, عرف پہ چلتی, بھاری نقصان پہنچے تو سگریٹ حرام ہے, 5 سال میں 10 سال میں 2 سال میں نقصان پہنچے گا وہ چیز حرام ہے, سر سگریٹ تو جیت میں آ گئی اس کو تھوڑا روزے پہ آ جائے گی, تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے میں کھانے پینے کے علاوہ سارا غبار بھی حلق تک نہیں جانا چاہیے, یہ تو چیزیں معلوم ہو گئی ہیں لوگوں نے, اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا اور آگاہ کوئی کا ایک مسئلہ میرے پاس حال میں پہنچا ہے اس لیے جواب دے رہا, کہ دمے وغیرہ کے مریض انہیلر لیتے ہیں خاص قسم کی وہ دوا سی ہوتی نہ کھانا کہیں گے نہ پینا کہیں گے سوپ یا غبار, بارہ انہیلر ہے قسم کی فوار مارتے ہیں اپنے حلق میں, جو دمے کا مریض ہے یا اور بھی چند بیماریاں بارہ جتنے کی سانس کی نالی کی بیماریاں اس میں وہ دوا لینا پڑتی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد یہ انہیلر کو استعمال کرنا, اب یہ آتی ویسے تو طاقت رکھتا ہے روزے کی کھانا پینا چھوڑ سکتا مگر یہ دوا جو ہے فوار ماری جاتی ہے اپنے حلق کے اندر یہ اس کو ضرور لینا, یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا کہ اس کا طریقہ ان کو روزہ صحیح ہے یا غلط ہے, واقعی اس کا مسئلہ تو مجھے بھی پہلے نہیں مل رہا تھا, فی الحال میں نے آگاہ کوئی کی ایک نئی کتاب میں دیکھا اور میں یہاں باقاعدہ ظالم اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت ہے, اگر یہ انہیلر لیا جا رہا سانس کی تکلیف کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے روزہ بالکل صحیح ہے, روزہ صحیح مانا جائے گا نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے یہی روزہ ٹھیک ہے, یہ سوال بہت پوچھا گیا اس لیے میں نے اس کو بتا دیا, آخری مسئلہ آج کا اور اس کے بعد آپ حضرات سے میں سیرت رسول کے سلسلے میں 7-8 مہینے کے لیے اجازت چاہوں گا, تو یہ مسئلہ بھی سفر کا روزے کی حالت میں سفر کرنا رمضان میں, اس کا مسئلہ افضل سے یہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں سفر کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے, آدمی کو اپنا پروگرام چینج کرنے کی ضرورت نہیں, یہاں تک کہ اگر فقط اسی لیے سفر کرے کہ آج روزہ نہیں رکھ رہا ہے روزے سے بچنے کا شرعی طریقہ, عورتوں کے لیے تو دو طریقے, ایک سفر ہے ایک کوئی ایسی دوا کھا لینا کہ ان کے سے روزے ثابت ہو جائے, مردوں کے لیے ایک شرعی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ سفر کرنا, روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کیا جائے تو جائز, ہاں 22 رمضان کا کراہیت ہے اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا ہے, حرام نہیں مکروہ, اور 22 کے بعد تو مکروہ بھی نہیں, اور کبھی کبھار سفر سے ضروری بھی ہو جائے جب احتیاط کا ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ نے بالکل سب سے رہ جائے, چاند ہوا یا چاند نہیں ہوا, اس میں مقلد کے لیے کوئی احتیاط نہیں. ہمارا کوئی بھی تقریب میں تو کیا احتیاط, ہمیں بالکل کلیئر مسئلہ. امام خمینی کی تقریب میں کوئی احتیاط نہیں, تو بہت آسان مسئلہ. جب تک یقین نہ ہو چاند ہونے کا, وہ آپ کے لیے واجب ہے اس دن کا روزہ رکھنا, ہو رہا یقین ہو گیا وہ عید کا دن. جب تک یقین نہ ہو, لوگوں کے فون آنا چاہے چاند ہوا نہیں ہو, یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کو یقین نہیں. جب یقین نہیں تو ذمہ داری معین, مسئلہ اس کے لیے ہے کہ تو تقلید نہیں کرتا, اس کے لیے شاید اس دن سفر واجب ہو جائے, وہ ایک الگ مسئلہ. بہرحال رمضان میں روزے کی اجازت ہے, لیکن اگر رات ہی رات سفر, رمضان میں سفر کی اجازت ہے, لیکن اگر آپ رات میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر سحری کے بعد سفر کر رہے ہیں, ایک بات کو ذہن میں رکھنا, سحری کے بعد سفر کر رہے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 7 بجے مجھے کراچی سے نکلنا اور مثلاً 4:30 یا 5 بجے سحری ختم ہو رہی, 2 گھنٹے میں کیا روزہ رکھوں, رکھوں ہی نہیں, یہ غلط. روزہ رکھنا ہے, 7 بجے جب نکلیں گے تب سے بات وہاں دے دی جائے گی. تو سفر چاہے سحری کے 15 منٹ کے بعد بھی روزہ رکھنا, نیت کر کے روزہ شروع کر دینا, پھر آپ نے سفر شروع کیا. اگر ظہر کے بعد سفر کیا آپ نے تو اس دن کا روزہ مکمل بھی کرنا, اور ظہر سے پہلے آپ نے سفر کیا یعنی ظہر سے پہلے کراچی چھوڑ دی, 10 بجے تک نکل گئے, 8 بجے تک نکل گئے, تو امام خمینی اور آقائے الفائزانی یہی کہتے ہیں کہ روزہ رکھیے پہلے کے بعد, اور جب کراچی سے نکلے وہ روزہ آپ تک ٹوٹ جائے. اگر ظہر سے پہلے پہلے جا رہے ہیں تو ہی مسئلہ ہے مراکز کے پاس, ظہر کے بعد کراچی سے نکلے اس دن کا روزہ پورا کرنا ہے. ظہر سے پہلے کراچی سے نکلے اس دن کا روزہ کراچی سے نکل کے ٹوٹ جائے. لیکن آوائے کوئی کہنا اس مسئلے میں 3 پہلو, ظہر کے بعد جائے تو کوئی شک نہیں کہ وہ روزہ کو رکھنا, ظہر سے پہلے اگر کراچی سے نکلے یا جس شہر کا بھی مسئلہ, اور رات ہی سے نیت یہ سفر کرنا, تب تو آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ وہی دوسرے مراجع کا فتو صبح 8:00 بجے 9:00 بجے 10:00 بجے کراچی سے نکلے یہ روزہ ٹوٹ گیا اگر رات ہی سے نیت. اور اگر ایسا سفر کہ سحری جب ختم ہوئی اس وقت تک سفر کا ارادہ نہیں تھا, یہ کم سے سفر کا ارادہ بنا, اور سفر بھی وہ کہ زہر سے پہلے جانا, فرماتے ہیں اگر کوئی احتیاط واجب یہ کہ یہ روزہ بھی مکمل کرو اور اس کے پگا بھی کرو, 2 روزے رکھنا, 1 روزے کے بدلے میں 2 روزے رکھنا. جو اس کے لیے ہے جو زہر سے پہلے جائے, زہر کے بعد اگر جا رہے ہیں, چاہے ارادہ تھا پہلے سے یا نہیں تھا, اچانک سفر بنا یا پہلے سے بکنگ تھی, زہر کے بعد جانے کو تو آگاہ کوئی بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ روزہ مکمل کرنا. لیکن اگر زہر سے پہلے آپ جائیں اور پہلے سے رات کو ارادہ نہیں ہے, اچانک پروگرام بنا, ڈبل روزہ ہو گیا. احتیاط کے واجب بھائی یہ بھی پورا کرو اور بات رمضان اس کے پلا دیا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ احتیاط کے واجب میں آپ دوسرے مستحق کی بات معاف کرتے ہیں, پر ہمارے کوئی پہچانی اور خنینی دونوں نے کہا کہ بہار زہر سے پہلے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو پورا نہیں کرنا, بعد میں پلا کرنا, چاہے نیت ہو یا نہ ہو. تو آگے کوئی جو مختلف جس میں بات پر دوسرے مستحق کی بات کرتے ہیں, لیکن تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں دوسرے کیوں اس روزے کو توڑ رہے ہیں, یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دوسرے مستحق کی تقلید ہم نے کر لی. یہ بات مکمل ہو. اب آئیے آخری جملے آخری مسئلے کے ساتھ. آج کل ایک مسئلہ میں ممبر سے بہت پڑھ رہا ہوں, ریاض کا مسئلہ. اگر آپ کی ذات سے کسی آدمی کو جسمانی ذرا سی بھی تکلیف ہو تو اس کی خان سرخ ہو گئی, آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اسے پیسے دیں اور ایک اچھی خاصی رقم بتائی گئی, کھال بھی سرخ ہو گئی, اور اگر کھال چنیل پڑ گئی, اگر کھال سیاہ پڑ گئی, اگر کھال پھٹ گئی, اگر خون نکل آیا, پیسے بسے چلے جاتے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ کراچی جیسے ماحول جہاں بسوں میں چڑھنے کے لیے بھائی اپنا کتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی, کسی کے پاؤں میں سوچ آتی ہے, کسی کے پاؤں سرخ ہو جاتا ہے, کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے, یہاں یہ مسئلہ بہت ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو جسمانی نقصان پہنچا, جسمانی نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے, نہیں, اگر کھال بھی سرخ ہو گئی آپ پر دیت واجب, آپ نے زور سے کسی کے ہاتھ مار دیا اور آپ سے دیت ہو گئی, یعنی آپ اس کو پیسے دیں گے, اس کے بغیر بنا معاف نہیں ہوگا. اور اگر پیسے اتنے سارے دینا پڑ گئے کہ حج کا خرچہ کم پڑ گیا, حج کا پیسے اتنے ہو گئے کہ چاہے مکان بیچنا پڑا تو مکان بیچیے نراش کر دو, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کریڈٹ آپ کو کیسے کیٹیگری سے مل جائیں. لیکن یہ مسئلے سے میں بیان کرتا رہتا ہوں. اچھا آج میں نے کیوں چھیڑا, رمضان میں اس میں زیادہ آتا آتی ہے, بات چیت زیادہ ہو جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ, وہ دوسرے بچوں کو زیادہ مانا جاتا, یاد رکھیے کہ جو پالنا آرام ہے یہ پڑھے کے بعد بچے کو بھی دوسروں کے ساتھ اپنے بچے کے لیے بھی مسئلہ. بہت سے ایکسپشنل کیسز میں جب بچہ بالکل گمراہ ہوا جا رہا تب جائیے کہ شہد کے وکیل سے بات کیجیے تو شہد کو اجازت مل جائے. رمضان میں تو اور زیادہ ضروری ہے اس گناہ سے بچنا. مجھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اتنی میں نے تفریحیں کی ہیں مذاق زیادہ اڑا. یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ میں مذاق شروع ہو چکا ہوں اور میرا تاثر آپ کے بیچ میں ہوں رعایت کی بات نہیں, اس لیے میں تو تقریر کو بڑھا رہا ہوں آگے تقریریں کیے جا رہا ہوں, لیکن اندازہ یہ کہ لوگ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے. اب سن لیجیے حدیث والی مسئلہ ختم اور بس یہی مسائل تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی آپ سن رہے ہیں یا خندق کے واقعات آپ نے سنے. پیغمبر اسلام کا جب وہ وقت حاضر آ گئے جب اللہ کا رسول اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا پوری امت کو یقین کر رہا 28 سفر, تو پیغمبر 28 سفر دیگر جو معصومین ہیں ان کا تو مسئلہ یہی کہ 3 دن 4 دن زہر شہر سے بیمار رہے اور شہید ہوئے. پیغمبر تقریباً 2 مہینے انتہائی شدید بیمار رہے. بادشاہ سے دیگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ قدیر خود سے پیغمبر واپس آئے. بمشکل تمام 2-2.5 ہفتے پیغمبر صحت کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جو پیغمبر بیمار ہوئے تو یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر مسجد میں آنے کے قابل نہ رہے, نمازیں نہیں پڑھا رہے. اور بیماری بڑھی, پیغمبر لوگوں سے ملاقات نہیں کر پا رہے. اور بیماری بڑھی, پیغمبر بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اتر پا رہے. سب سے پابندی ہے مدینے والوں, رسول سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. روز بروز مدینے والوں کو اطلاع مل رہی بیماری بڑھتی چلی جا رہی. یہاں تک کہ ایک وہ وقت منزل آ گئی جب مدینے والے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں پیغمبر کا نام سنتے ہی. پیغمبر کی زیارت بھی ہم محروم ہو چکے ہیں. ہر وہ آدمی جو پیغمبر کسی طرح ملاقات کر کے آتا, جو پیغمبر کی کمزوری بتا رہا, سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اسی دوران ایک دن پیغمبر نے اس اعلان کروا دیا اور وہ یہ کہ سارا مدینہ مسجد النبوی میں آ جائے, میں ان سے آخری خطاب کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی آخری تفریح, سارا مدینہ دور کے آیا, لوگوں نے اپنے سارے ضروری کام چھوڑ دیے. پیغمبر کی زیارت کتنے دنوں کے بعد ہوگی اور آخری خطاب. سارا مدینہ مسجد میں آ گئے, کھچا کھچ بھر گئی مسجد. ایک مرتبہ پیغمبر کے حجرے سے دروازہ کھولا, اللہ کے رسول اس حالت میں حجرے سے باہر آئے. ایک طرف سے علی نے سہارا دیا, ایک طرف سے پیغمبر کے چچا عباس نے سہارا دیا. علی اور عباس سہارا دے کے رسول کو ممبر تک لائے. پیغمبر کی حالت دیکھ کے جاتے ہیں شوق اور اشتیا میں بند رہی. جس چیز سے رو رہے لباس بتا رہا کہ پیغمبر کے جسم پہ کتنا کیڑا پڑ گیا, کتنے کمزور کتنے نہیں جسم کی حالت بتا رہی کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے والے. اس حالت میں پیغمبر نے آج ایک عجیب سوال کیا جس چیز کو آج بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں. پیغمبر نے عجیب سوال کیا, کہا کہ ہے مسلمان, میں بھی باہر والے انسان, ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی. اگر کسی کا کوئی پیسے کا مالی مطالبہ ہے تو مجھ سے لے لے, اس دنیا میں ادائیگی بہتر ہے بجائے اس کے آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے. سارے مجمع میں سننا تھا, سب خاموش بیٹھے. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ اچھا, اگر کسی کا مجھ سے کوئی جسمانی مطالبہ, کبھی میری وجہ سے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ آ کے اپنا بدلہ لے لے. اس دنیا میں بدلہ دے دینا آسان, آخرت کے بدلے سے. پیغمبر یہ درس دے رہے, سارا مجمع خاموش. اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی؟ لیکن مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, اللہ کے رسول حنین کی لڑائی ختم ہوئی, مال غنیمت جمع ہو رہا, لوگوں کا مجمع بڑھ گیا, آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ کوڑے کی مدد سے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے تاکہ لوگ ذرا پیچھے چلے جائیں. جتنے میں وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا, میں اس کوڑے کا بدلہ نہ مانگتا, لیکن خود آپ فرما رہے ہیں, آپ کا حکم ہے, آپ نے مجھے کوڑا.